سکتے ہیں کیا تسبیح ہے. تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں ہے. جب لا الہ کہے تو سوچئے سب غیر اللہ دل سے نکل رہا ہے, اور جب الا اللہ کہہ رہا ہوں تو عرش اعظم سے اللہ تعالیٰ کا نور میرے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو درد دل ہو درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. مستورات اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کر لیں. اللہ اللہ کا ذکر ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ یہ مستورات نہ کریں. بہت زیادہ جوش چڑھاؤ, 13 تا اعداد میں 7 دفعہ یا 13 دفعہ یا 10 دفعہ یا 11 دفعہ کر لیں. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ 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 شیخ الرول اجم مجدد زمانہ تبریز دورہ رومی ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم مولانا اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا, جو بندہ یا بندی اللہ کا فرمان بردار بن کے رہے گا تو اس کو کتنا سکون رہتا ہے, اور جو ناراض کرتا ہے چھپکے چھپکے اللہ کو ناراض کرتا ہے, چھپکے یا اعلانیہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں, پریشان رہے گا وہ. فرماتے جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا, جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا, ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا. عصیان کہتے ہیں گناہ کو, جب تک کوئی گناہ کرتا رہے گا اس کے دل میں چین نہیں آ سکتا. ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا, فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا, فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا, تا عمر دوستوں وہ پریشان رہے گا, تا عمر دوستوں وہ پریشان رہے گا. بتوں سے مراد نامحرم عورتیں, فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, پتہ نہیں چیٹ چک چیٹ جتنے بھی ہیں, واٹس ایپ پہ غیر اللہ میں دل لگانا, نامحرموں کو میسج کرنا, وائس میسج سننا ان کے, تو جو بھی اس کیس میں مبتلا ہوگا تا عمر ہمیشہ وہ پریشان رہے گا. فانی بتوں کے, ابھی ہمارا جو سفر ہوا اس میں یہی پتہ چلا کہ بیچارے کچھ نوجوان اور کچھ لوگ ہمارے عشق مجازی میں مبتلا ہیں, فیس بک یوٹیوب میں مبتلا ہیں. ٹنڈو جام اور حیدرآباد میں سفر ہوا, آخری یونیورسٹی میں بیان ہوا, سن لیجیے گا یونیورسٹی والا بیان, ماشاءاللہ کافی ہمارے دوستوں نے دعوت چلائی. اثر کے بعد دو دوست چلے گئے, ابھی نام نہیں دے رہا, آپ کو بعد میں نام بتا دوں گا, تو ماشاءاللہ یونیورسٹی میں دعوت دینے گئے وغیرہ, کہ انہوں نے اندر اچھے انگلش انداز سے بیان کیا, دعوتیں دیں, تو مغرب میں کافی اسٹوڈنٹس آ گئے تھے, الحمد للہ اچھے طریقے سے اللہ نے بیان کروا دیا ان کے طریقے پہ. بیچارے سب پریشان تھے مگر پھر امید بھی دلا دی. فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا, تا عمر دوستوں پریشان رہے گا, تا عمر دوستوں پریشان رہے گا. دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات, دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات, جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا, جو بندی تیری تابع فرمان رہے گی. خواتین بھی سن رہی ہیں, چاہے کوئی چلے نہیں چلے, ہمیں چلنا ہے اپنے اکابر کے طریقے پہ, تو دونوں جہان میں, دنیا میں بھی سکون ملے گا اس کو اور آخرت میں تو مزے ہی مزے ہیں, جنت میں بھی مزے ہیں, قبر میں بھی مزے ہیں. یہ اصل میں انتقال نہیں ہوتا, یہ صرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ہم لوگ ابھی جیسے دنیا میں چل پھر رہے ہیں تو برزخ کی اور قبر کی حیات ہی الگ ہے, وہاں بندہ ایسا بالکل مر نہیں جاتا, بلکہ جیسے اعمال کیے ہوتے ہیں ویسے معاملہ ہوتا ہے. کبھی اللہ فضل بھی فرما دیتے ہیں, اکثر فضل ہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, کبھی کیا, اکثر اللہ تعالیٰ فضل ہی فرماتے ہیں, اور خاتمہ صرف ایمان پر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبر میں فضل فرماتے رہتے ہیں. ویٹنگ ایریا ہے, اس میں ماشاءاللہ جوس بھی ملتا ہے, ہر چیز ملتی ہے جو ویٹنگ ایریا میں بندے کو ضرورت ہوتی ہے, اور اگر اللہ والا بن کے گیا تو ماشاءاللہ قبر میں بھی مزے ہیں. یا صرف خاتمہ بھی اگر ایمان ہو گیا, ایمان پر ہو گیا, یہ بھی بڑی بات ہے. تو دونوں جہان میں وہ چین کی حیات پاتا ہے جو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے. آگے بڑا پیارا شعر ہے, سبحان اللہ, فرما رہے ہیں فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا, انعام رموں سے اگر نظر نہیں بچائی تو کیا ہوگا. فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا, دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا, دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا, دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا. دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا. آگے بڑا اچھا شعر ہے. بڑے حضرت والا کے زمانے میں ایک صاحب یہ پڑھا کرتے تھے. ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. آخری شعر. سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے, سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے, عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا, عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا. یعنی اگر جو مستقل گناہ کر رہے گا اس کو اللہ کا قرب خاص نہیں مل سکتا. یہ بھی کتنا بڑا حجاب ہے کہ دنیا میں رہ کے اللہ کے قرب سے انسان محروم رہے. مسلمان کو تو ماشاءاللہ ایک اللہ نے ایک بڑی نعمت دی ہے کہ وہ اللہ کا قرب ہر مرد اور عورت پا سکتا ہے, پا سکتی ہے, بس گناہ چھوڑ دے, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. بڑے زبردست اشعار تھے ماشاءاللہ. کسی وقت دوبارہ پڑھوں گا اس کو ایک اور ساؤنڈ میں. بڑے حضرت فضل فرماتے تھے میرے اشعار نہیں ہیں, اصل میں رات کے 3 بجے کے بعد ہوتے تھے. کیسے پیارے اشعار ہیں ماشاءاللہ. ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا, فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا, تا عمر دوستوں پریشان رہے گا. سبحان اللہ. کچھ سنتوں کا تکرار کر لیتے ہیں. بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے. علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں اللہ ہی پہ نظر رکھے. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. ان دونوں کی تعریف میں بہت سی احادیثیں آئی ہیں. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز بھی کرنا چاہیے. اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, عود المریض, مریض کی عیادت کیا کرو. حجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مریض تو مرضن فاتانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی. فرماتے میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. ماشاءاللہ. بیمار پرسی کر کے جلدی لوٹ آنا سنت ہے. کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار رنجیدہ اور ملول نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے. اس سے کہے, انشاءاللہ تم جلدی اچھے ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں. کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہیں کہ لگتا ہے آپ تو مرنے والے ہیں, لگتا ہے آپ کے آخری سٹیج چل رہا ہے. ایسا نہیں بولنا چاہیے, بلکہ 100% امید والی باتیں کرنی چاہیے. جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے کہے, لا باس طہور انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا بھی پالنے والا ہے, کہ تجھے شفا عطا فرما. بہت عظیم الشان یہ دعا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی. ہاں اگر اس کو موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے. موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہمارے شیخ نے فرمایا, جو لوگ ڈرتے ہیں وہ حضرت والے کتاب پڑھ لیں, شوق وطن. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے شوق وطن. وطن جانے کا شوق, جیسے ہمارا وطن تو وہی ہے, تو پردیس میں ہم لوگ ہیں, تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں. باقی جنت میں مزے آئیں گے اگر صحیح سے خاتمہ ایمان پر ہو گیا, ماشاء اللہ بہت مزے ہیں. مگر جو لوگ گناہ کرتے ہیں, اللہ کی مستقل نافرمانی کرتے ہیں, تو قبر کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے. ویسے بھی ڈرنا چاہیے, عام آدمی کو بھی ڈرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, قبر کا عذاب ہے, پل صراط ہے اور جہنم کا عذاب ہے. نحمد و نصلی علی رسول کریم. شیخ العرب العجم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, عظمی صاحب رحمۃ اللہ کتاب سے کے بیانات کو حضرت نیز صاحب رحمۃ اللہ لکھ لیتے تھے. تو حضرت والا کا بڑا عجیب و غریب بیان ہوا تھا, اس کا نام ہے اہل اللہ سے تعلق کی قدر و قیمت. تو تھوڑا سا اس میں سے پڑھ کے سناؤں گا. میں یہ بیوقوف انسان ہے جو جنگل میں بابا شیر کی بات نہ مانے اور لومڑیوں کی اکثریت کے ووٹ میں جمہوریت کی اتباع کر لیں۔ اگر جنگل میں لومڑیاں اکثریت میں ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہماری داڑھی نہیں ہے لہٰذا تم بھی داڑھی نہ رکھو، اور بابا شیر نے کہا خبردار میرے داڑھی ہے، افریقہ کے جنگل میں ببر شیر کو میں نے دیکھا ہے، اس کی پوری ایک مٹھی داڑھی تھی، اور اگر وہ ببر شیر اعلان کر دے کہ میرے کہنے سے سب لوگ داڑھی رکھ لو اور لومڑیاں جو اکثریت میں ہیں وہ کہیں کہ نہیں ہم اکثریت میں ہیں، تم داڑھی منڈا کر لومڑیوں کی پارٹی میں آ جاؤ، ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کو عقل مجبور کرے گی کہ لومڑیوں میں طاقت نہیں ہے، شیر طاقت والا ہے، ایک چنگار مار دے گا تو ووٹ دینے والی لومڑیاں ہی ختم ہو جائیں گی، ان پر موت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے سامنے ہماری آپ کی خوشی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں 70 صحابہ کرام احد کے دامن میں شہید ہوئے، انہوں نے اپنی جان دے دی اور خون شہادت نوش کر لیا، جام شہادت پی لیا، اور ہم اپنا گال دینے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا موبائل صحیح بیچنے کے لیے تیار نہیں، اسمارٹ فون جو بلا وجہ رکھا ہوا ہے تو صحیح استعمال کریں، اس پہ پابندیاں لگائیں، اپنے نفس کو خوف خدا دلائیں۔ ہم اللہ اور رسول کے حکم کو اپنے گالوں پر جاری نہیں کرتے۔ اگر قیامت کے دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا میری شکل تم کو کیوں پسند نہیں آئی، جس حالت میں موت آئے گی قیامت کی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اگر کوئی وی سی آر دیکھ رہا ہے، گندی فلم اسمارٹ فون پہ دیکھ رہا ہے، ہے نا، اور موت آ گئی تو قیامت کی اسی گندی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو سینما دیکھ رہا ہے وہ اسی گندی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جس نے داڑھی پر اس طرح بلیڈ چلا رکھا ہے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اسی حالت میں حشر میں اٹھایا جائے گا۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ لیں کہ ہماری شکل میں کیا تم کو عیب نظر آیا، کیا میری داڑھی والی شکل میں کوئی خرابی نظر آئی تھی، تم کو دنیا میں ہماری شکل کیوں نہیں پسند آئی جبکہ تم میری شفاعت کے امیدوار تھے، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، میری رسالت پر ایمان لاتے تھے، لیکن میری شکل سے تم کو کیوں نفرت تھی، تم نے میری شکل کیوں اختیار نہیں کی؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم نے ہماری جیسی شکل کیوں نہیں بنائی، میری شکل میں تم کو کیا نظر آیا تھا، یہ میں عاشقانہ بات کہہ رہا ہوں، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا اس وقت بھی کہیں گے ہم بیوی سے ڈر گئے تھے، دستہ والوں سے ڈر گئے تھے، معاشرے ماحول والوں کو خوش کیا ہوا تھا؟ پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال فرما لیں کہ اگر تم داڑھی رکھ لیتے تو میرا دل خوش ہو جاتا، تم نے دنیا والوں کو تو خوش کر دیا، میری خوشی کی تمہارے نزدیک کیا قیمت تھی؟ ملتان سے ایک میرے دوست ہیں شیر محمد، جو عمرہ کرنے جا رہے تھے، وہاں کے معززین میں سے تھے، ایک سفر میں میرا بستر بھول کر ریل میں رہ گیا اور میں ملتان اتر گیا، شیر محمد جو مجھے لینے اسٹیشن پر آئے تھے، میں نے ان سے کہا بھائی میرا بستر رضائی گدا سب لاہور چلا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے تعلقات کے ذریعے ٹیلی فون کر کے اگلی گاڑی سے بستر ملتان واپس منگوا لیا۔ ان کا واقعہ پیش کرتا ہوں، ان کو داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا دیر سویر رنگ لاتا ہے، آج نہ صحیح کل صحیح، کبھی ضرور اثر دکھائے گا۔ اس لیے جو دوست سن رہے ہیں اور جو خواتین سن رہی ہیں، کبھی بھی مجالس سے اہل اللہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، قضا ہو گئی تو بعد میں اس کی قضا پوری کریں، مطلب اگر کبھی شرکت نہیں کی تو کسی اور وقت جانا اس کو پورا کریں، معاملات میں رکھیں اپنے، جیسے دنیا کے اور معاملات چل رہے ہیں تو اپنے شیخ کے پاس مجالس سے اہل اللہ کے پاس جانے کی حاضری کی بھی فکر ہونی چاہیے، ورنہ کم از کم ان کا بیان سن لیں گھر میں، ان کی کتابیں پڑھ لیں۔ حکیم جالینوس ایک دن باہر نکلا اور ایک پاگل اس کو دیکھ کر ہنسا اور کہکہا لگایا اور آنکھ بھی ماری، بس جالینوس فوراً واپس آ گیا، اس نے اپنے ملازم دواخانے سے کہا اے ملازم مجھے وہ معجون کھلا دو جو میں پاگلوں کو کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا حضور آپ تو بالکل خیریت سے ہیں، خیریت سے بھی گئے تھے؟ کہا نہیں نہیں میں کچھ پاگل ضرور ہوں، ورنہ وہ پاگل مجھے دیکھ کر ہنستا نہیں، پاگل کا ہنسنا اور خوش ہونا دلیل ہے کہ میں بھی تھوڑا پاگل ہوں، لہٰذا اللہ والوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور ان کی صحبت میں جانا دلیل ہے کہ اس کے دل میں کچھ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور ہے، یہ رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ چنانچہ شیر محمد صاحب نے ہمیشہ اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام رکھا، ملتان میں حضرت حکیم الامت کے خلیفہ تھے، ان کی صحبت میں بھی جاتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اب حاجی شیر محمد صاحب ہو گئے، رحلت ہو گئی، بہرحال جب وہ کراچی آئے تو انہوں نے کہا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اسی حالت میں آئے تھے کہ داڑھی نہیں تھی، میں نے کہا شیر محمد کیا مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہے یا خالی طواف کر کے واپس آ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا حضرت ہاں ارادہ تو ہے۔ میں نے پوچھا روزہ مبارک پر بھی جاؤ گے؟ کہنے لگے جاؤں گا۔ میں نے کہا روزہ مبارک پر جب جاؤ گے تو سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک آپ کو اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوگا یا غمگین ہوگا؟ کس طرح کے بادشاہ کے دو سفیر اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، داڑھی منڈی ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے چہرہ مبارک کو پھیر لیا اور فرمایا فکریہ رسول اللہ علیہ وسلم نظر الیہما ثم قال لهما ویلکما من امرکما من امرکما بہذا قال امرنا ربنا کسرا فقال صلی اللہ علیہ وسلم ولکن امرنی ربی بإعفاء لحیتی وقص شاربی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت سے چہرہ مبارک پھیر لیا کہ میں تمہیں کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب قیصر و کسریٰ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کٹانے کا حکم دیا ہے. تو جب میں نے شیر محمد سے پوچھا تمہاری شکل دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا تو بس ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. یہ جواب عاشقانہ ہے کہ بولے کچھ نہیں پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بس میں سمجھ گیا کہ تیر جو ہے نشانے پر لگ گیا, اب ان کا کام بن جائے گا انشاءاللہ. بعض وقت زبان خاموش رہتی ہے مگر آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں, جیسا کہ پشاور میں مولانا فقیر محمد صاحب اس زمانے دامر القاتون تھے 1990 کا بیان ہے. ایک بزرگ ہیں وہ تقریر کرنا جانتے ہی نہیں تھے, صرف رونا جانتے ہیں. پشاور میں نے اپنا یہ شعر ان کی خانقاہ میں ہی بنا تھا, ان کی آہ و بکا پر پیش کیا تھا. ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روان, اللہ اللہ عشق کیے بے زبانی دیکھیے. اور کسی کے دعا میں آنسو نکل آئے اور کچھ نہ مانگ سکے تو سمجھ لو سب قبول ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا کہ دہلی میں انگریز وائس رائے لارڈ کرزن سے تین مسلمان ملنے گئے, جس میں سے ایک داڑھی والے اور نمازی اور نواب مولوی محسن الملک تھے. انہوں نے وائس رائے کے شاہی محل, جس کو اس زمانے وائس رائے لاج کہا جاتا ہے, اس میں مغرب کی اذان دی اور نماز پڑھی. نماز کے بعد وائس رائے کے پاس پہنچ گئے. وہ جو دو مسٹر جو تھے وہ بیرسٹر تھے, مسلمان تو تھے لیکن بے عمل تھے, پتلون پہنے ہوئے تھے. وہ وہیں بیٹھے رہے, نماز بھی نہیں پڑھی, اور دونوں آدمیوں نے وائس رائے سے معافی مانگی کہ ہمارے ساتھ جو ملا ہے اس نے بڑی غلطی کی ہے, بڑی بے ادبی کی ہے کہ آپ کے لاج اور محل میں اذان دے رہا ہے, حالانکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے حضور میں آ جانا چاہیے تھا, مگر وہ دیر کر رہا ہے. پرانے قسم کا اولڈ فیشن آدمی ہے, ماڈرن زندگی سے ناواقف ہے, لہٰذا ہم دونوں اس ملا کی طرف سے معافی چاہتے ہیں. یہ بات سن کر وائس رائے خاموش رہا. وہ مولوی صاحب بھی علی گڑھ کے انگریزی پڑھے ہوئے تھے. جب وہ اذان دے کر مغرب پڑھ کر وائس رائے کے دفتر میں آئے تو وائس رائے کھڑا ہو گیا, یعنی انگریز کھڑا ہو گیا مولویوں کو دیکھ کر. مولوی صاحب کو کرسی پر بٹھا کر پھر خود بیٹھا. اس نے کہا دیکھیے مولوی صاحب یہ کیسے گدھے بیٹھے ہوئے ہیں جو خدا کی عبادت پر ندامت اور معافی مانگ رہے ہیں. الٹا ان کو ڈانٹ دیا. اگر یہ آپ کے ساتھی نہ ہوتے تو میں ان سے ملاقات بھی نہ کرتا, ان کو اپنی وائس رائے بلڈنگ سے گیٹ آؤٹ کر دیتا. صرف آپ کی وجہ سے میں ان کی عزت کر رہا ہوں. ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ خدا کی عبادت کر رہے تھے اور ہم سے یہ معافی مانگ رہے تھے؟ دماغ میں جب لیت گھس جاتی ہے تو بری بات اچھی لگتی ہے اور اچھی بات بری معلوم ہوتی ہے. جیسے ایک بھنگی کا بھائی تھا, محرومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ایک بھنگی کا بھائی بھنگی پاڑے میں گھروں سے گو کما کر کنستروں میں اسٹاک کرتا تھا. یہی ان کا فخر ہوتا تھا, یعنی پہلے زمانے میں پخانہ اٹھا کے لیٹرین اٹھا کے وہ اپنے بالٹی میں ڈال کے جاتے تھے بھنگی. وہ بڑے فخر کرتے تھے کہ میں نے اتنے اٹھائے, میں نے اتنے اٹھائے. بھنگیوں کا فخر آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک کہتا ہے میں 10 گھروں میں کماتا ہوں, 10 گھروں سے پخانہ اٹھاتا ہوں. دوسرا کہتا ہے بھائی میں تو 25 گھروں سے اٹھاتا ہوں, کماتا ہوں. تو تم مجھ سے ہاف آدھے سے بھی کم ہو. اب آپ سمجھ جائیے وہ کیا چیز کماتے ہیں. ایک دن بھنگی کا بھائی عطر کی دکان پر پہنچا. اس نے پہلے کبھی خوشبو نہیں سونگی تھی, پخانہ سونگتے سونگتے ناک ہی خراب ہو چکی تھی. جب عطر کی دکان پر پہنچا تو بے ہوش ہو گیا. حکیم صاحب کی دکان قریب تھی, انہوں نے عرق گلاب چھڑکا, چیوڑا چھڑکا, موتی کا خمیرہ مرواری چٹایا, مگر اس کی بے ہوشی اور بڑھ گئی کیونکہ وہ خوشبو ہی سے تو بے ہوش ہوا تھا. اس کے بے ہوش ہونے کا سبب خوشبو ہی تھی کہ اس کی ناک بدبو کی اس قدر عادی ہو گئی تھی کہ عطر کی تاب نہ لا سکی. تو گناہ کرتے کرتے آدمی کا ذوق, اللہ پناہ میں رکھے, اس قدر خبیث ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے دل میں ایسی بدبو اور گندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ گناہوں کے ماحول کے کو تصورات کی دنیا میں بھی نہیں چھوڑتا. مگر اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پاک کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو تو تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا. اس لیے دوستوں خانقاہ میں بھی جائیے, بزرگوں سے بھی ملیے, ذکر اللہ بھی کیجیے, مگر دو رکعت پڑھ کر اس فضل و رحمت کو بھی مانگ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں فضل و رحمت نہ کروں تو نبی کے پاس رہنے والا ابو جہل بھی ایمان نہیں لا سکتا. ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, آپ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے مگر اس شخص کو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے اپنی مشیت شامل حال فرما لیں. اللہ کی ہدایت مانگنی چاہیے. اس لیے عرض کرتا ہوں بزرگوں کے اپنا عقیدہ مت رکھو کہ بس بزرگوں کے پاس گئے تو ہم ولی اللہ بن جائیں گے. اللہ سے وہاں بھی رونا پڑے گا کہ اے اللہ, اس آیت میں آپ نے جو فرمایا کہ اگر آپ کا فضل و رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا, لہٰذا ہم جو بزرگوں کے پاس آئے ان کو وسیلہ سبب سمجھ کر آئے ہیں کہ آپ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ماں باپ کا کام شادی کرنا ہے تو کیا اولاد ہونا ضروری ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں؟ ایسے ہی شیخ اور مرید کے تعلق کے باوجود بھی بعض لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی, یا تو انہوں نے بد پرہیزی کی, گناہ نہیں چھوڑے, یا ان میں اخلاص نیت ہی نہیں تھا, محض ٹائم پاس کرنا تھا, وہ کسی کام کے قابل نہیں تھے. پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا, اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی. لہذا اللہ تعالیٰ سے دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے اللہ کو مانگیے, اس کی عادت بھی ڈال لیں, اس فضل و رحمت کی درخواست بھی کریں جو آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ فضل و رحمت ہمیں دے دیجیے جس سے آپ ہمارا تزکیہ فرما دیں. کیونکہ آگے اللہ فرماتے ہیں ولکن اللہ یزکی من یشاء, جس کو میں چاہتا ہوں وہی پاک ہوتا ہے. جب وہ مشیت اللہ کی, وہ چاہت اللہ کا, وہ ارادہ ہمارے ساتھ شامل حال ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کے رستے آسان ہو جائیں گے. کیا حال ہے؟ تو خیر, وہ بھنگی جب بے ہوش ہو گیا تو پڑوس میں جو حکیم صاحب تھے انہوں نے جتنی خوشبو کیوڑا اور کے گلاب چھڑکا اس کی بے ہوشی اور بڑھ گئی. اس کے بھائی کو جب خبر ملی کہ میرا بھائی بے ہوش پڑا ہے تو وہ دوڑا ہوا آیا, دیکھتے ہی سمجھ گیا او ہو, یہ ظالم کیا جانے خوشبو کو, پخانہ کھانے والا کوا کیا جانے باز شاہی کی پرواز کو, شاہ کے قرب کی لذتوں کو وہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ وہ ظالم تو پخانہ تلاش کرتا ہے, کوا جو ہے باز شاہی کے کردار کو کیسے پا سکتا ہے؟ ابھی ہم صبح آ رہے تھے دوست کے, ایک ہمارے خاندان والے کے ساتھ تھا, گاڑی پہ ہم تھے تو کوا جو ہے وہ چوہا کھا رہا تھا, چوہا مرا ہوا چوہا کھا رہا تھا. اس وقت حضرت والا کی بات یاد آ گئی تھی, مردہ کھا رہا تھا نا, مرا ہوا چوہا اتنا گندا. تو کوا جو ہے بادشاہ شاہی کے کردار کو کیسے پا سکتا ہے؟ تو محرومی فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ اور پیر اور مرشد شمس الدین تبریزی کی صحبت کے صدقے میں جب بادشاہ شاہی بن گیا تو بادشاہ سلطانم گشو نیکو پیم فارغ از مردارم کرگس نیم. اے دنیا والوں, اب میں بادشاہ سلطان بن چکا ہوں, یعنی اپنے اللہ کا مقرب ہو چکا ہوں, میرے اخلاق اچھے ہو گئے, میرے اعمال اچھے ہو گئے ہیں, میں مردہ کھانے سے نجات پا چکا ہوں, مردوں کی محبت سے, سڑنے والی لاشوں کی محبت سے میں پاک ہو چکا ہوں. اب میں گد نہیں ہوں, اب بادشاہ شاہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی روحوں کو ذوق زاغیت یعنی کوے پن سے نکال دے. گندے اعمال کی تلاش ان گندے مقامات کے ذوق زاغیت سے نکال کر ذوق بازِ شاہیت اللہ ہم سب کو نصیب کر دے کہ ہمیں نفل میں, مناجات میں, تلاوت میں, اللہ والوں کی صحبتوں میں, اللہ والوں کی مجالس میں, اللہ کے نام میں مزہ آنے لگے اور گندی باتوں سے ہمارے دل اتنے متنفر ہو جائیں جیسے عطر کی دکان والے کو کوئی گندی بدبودار چیز سنگا دے, ایسی نفرت نصیب فرما دے. بری صحبتوں سے, برے اعمال سے بچنے کا حکم اس لیے ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہوں سے توبہ نہ کی, چھپ چھپ کر خبیث عادتوں میں مبتلا رہا تو سمجھ لو اس کی ناک میں پاکیزگی نہیں آئے گی بلکہ کچھ دن میں بدبو کا احساس بھی نہیں ہوگا. یہ حالت ہو جائے گی اگر کوئی اللہ والا تمہیں گناہوں سے نفرت بھی دلائے گا تو تمہارا دل اس کا مذاق اڑائے گا. ارے ان کو کہنے دو, ہمیں تو وہی بدماشی والے کام کرنے ہیں. بعض لوگوں کو گناہوں کی اتنی زیادہ عادت پڑ جاتی ہے کہ ان کے دل سے گناہوں کی نفرت ہی نکل جاتی ہے, گناہوں کی کراہیت اور وحشت بھی نہیں رہتی, گندے گندے کاموں سے مانوس ہو جاتے ہیں. جیسے کانپور میں ایک عطر بیچنے والے کی بیٹی کی شادی چمڑے والے کے لڑکے سے ہو گئی. کانپور میں چمڑے کے بہت کارخانے ہیں, تو جب اس لڑکی نے سسرال میں قدم رکھا تو چمڑے کی بدبو سے اس کو فوراً الٹی ہو گئی. تین روز تک کھانا بھی نہیں کھایا. ایک دن اس نے اپنی ساس سے کہا, تیرے گھر میں تو میرا گزارا نہیں ہوگا, اتنی شدید بدبو یہاں چمڑے کی ہے, جگہ جگہ چمڑے رکھے ہوئے ہیں. ساس نے کہا, بیٹی بس تم ایک ہفتے تکلیف اٹھا لو, لیمو کا شربت پی لو, الائچی کھا لو, پان کھا لو, کسی طرح سے ایک ہفتہ گزار لو, میں وعدہ کرتی ہوں ایک ہفتے میں تیری تکلیف دور ہو جائے گی. ایک ہفتے کے بعد اس کو بدبو آدھی محسوس ہونے لگی. یہ بڑا اچھا واقعہ, کیونکہ جو ہے
ناک بدبو کی عادی ہو گئی, اور جب ناک عادی ہو گئی تو بدبو بھی عادی رہ گئی. ساس نے کہا گھبراہ مت, ایک ہفتہ اور گزار لیں, ایک ہفتے کے بعد وہ عادی بھی ختم ہو گئی. تب بہو نے ساس سے کہا, اے میری ساس, میرے قدموں کی کرامت تو نے دیکھی, تیرے گھر سے بدبو نکل گئی. ساس نے کہا, یہ تیری کرامت نہیں ہے, تیری ناک جو تیری ناک بدبو کی عادی ہو گئی ہے, تجھے احساس سے خوشبو ختم ہو گیا ہے. ایسے ہی جو لوگ گناہوں سے نہیں بچتے, ہر گناہ کے بعد ان کی بری عادت میں رسوخ ہوتا چلا جاتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, کسی کے دروازے پر ایک بہت زبردست گہرا خاردار درخت پیدا ہو گیا. پہلے تو ہلکا سا پیدا ہوا کانٹے والا درخت, تو پڑوسی نے کہا اس درخت کو جلدی اکھاڑ دو. اس نے کہا, کیوں بھائی, جلدی کس بات کی ہے, کل اکھاڑ دوں گا. پڑوسی نے کہا, جلدی اس لیے کہ اگر اس کی جڑ مضبوط ہو گئی تو تمہیں اکھاڑنے میں مشکل ہو جائے گی. اس نے کہا, ارے دیکھا جائے گا. یہاں تک کہ اس کی جڑیں گہری ہو گئیں اور یہ اکھاڑنے والا بوڑھا ہو گیا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, آ درخت بد قوی تر می شود, بر کنندا پیر و مستر می شود. وہ برا درخت, بری بری عادتیں مضبوط ہو رہی ہیں, وہ برا درخت یعنی بری بری عادتیں مضبوط ہو رہی ہیں. اس درخت کو کھاڑنے والا, بری عادتوں سے توبہ کرنے والا روحانیت کے اعتبار سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ہم سب اپنی جانوں پر رحم کر لیں اور بری عادتوں سے توبہ کر لیں. دوستوں دیر مت کرو, ورنہ یہ بری عادتیں راسخ ہو جائیں گی. دیکھیں, نفس تو پہلوان ہو جائے گا اور تمہاری روحانیت لومڑی بن جائے گی. ایک چال شیطان کی اور بھی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جیتے رہو, ابھی ذرا اور گناہوں کے مزے کر لیں, پھر ایک ساتھ توبہ کر لیں گے. اگر ابھی توبہ کر لی تو پھر گناہوں کا مزہ کیسے ملے گا. لہٰذا دو چار سال خوب گناہ کر لو, بعد میں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائیں گے, خانقاہ چلے آئیں گے, پورے ولی اللہ بن جائیں گے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ شخص انتہائی بے غیرت ہے کہ اپنے مالک کی ناراضگی میں جینا پسند کرتا ہے. روٹی اللہ کی کھاتا ہے, لنگوٹی شیطان کی پہنتا ہے. روٹی اللہ کی کھاتا ہے اور لنگوٹی شیطان کی پہنتا ہے. جیسے شیطان نافرمانے, یہ بھی اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اس نعمت کی طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. یہ حیا کے بھی خلاف ہے, اس سے بڑھ کر بے حیا کون ہوگا. اگر یہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت شرمیلا ہوں, مجھے شرم آتی ہے, تو انتہائی جھوٹا ہے. کیونکہ حیا کی تعریف محدثین نے کی ہے, فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَا أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. شرم والا حیا والا آدمی وہ ہے جسے اس کا مولا اپنی نافرمانی میں ایک سانس بھی نہ دیکھے. یہ کیا ہے کہ صاحب مجھے شرم آتی ہے. جو شخص گناہ سے توبہ نہیں کرتا, اس سے بڑا بے حیا بے غیرت اور کون ہوگا. جو لوگ ہمارے اہمیت سے نہیں سن رہے, اس بیان کو اہمیت سے سنیں. یہ بڑے حضرت والا کی باتیں ہیں اور بہت درد میں ڈوبی ہے. میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی درد عطا فرمائے, میں اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا, چاہے وہ کتنا ہی سید زیادہ ہو, کتنا ہی بڑے خاندان کا ہو, کتنا ہی دنیا میں عزت مل رہی ہو, دنیاوی لحاظ سے سب کچھ ہو, لیکن اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا بے حیا اور بے غیرت ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ نہیں کر رہا. اللہ کی نافرمانی میں ایک سانس بھی جینا, اس سے بڑھ کر کوئی دوزخ بھی نہیں ہے. سن لیجئے اس کو. محرومی فرماتے ہیں, گر گرفتار صفات بد شدی, ہم چو دوزخ ہم عذاب سرمدی. اگر تم کسی بری عادت میں, کسی گناہ میں مبتلا ہو تو تم خود دوزخ ہو. تمہیں دوزخ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس سے اللہ ناراض ہے, اللہ کا غضب, اس کی لعنت جس پر ہے, اس کا دل کسی دوزخ سے کم نہیں ہے. اس کے دل میں چین کی ہوا بھی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ ہمیں تو بے چینی معلوم ہوتی نہیں, ہم تو فلم اسٹار ہیں, فلموں میں کام کرتے ہیں, تو سمجھ لو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. کیوں صاحب, اگر کسی مردے کو کوئی شخص جوتا مار رہا ہو تو کیا وہ چلائے گا؟ لہٰذا اس شخص پر نفس و شیطان کے جوتے پڑ رہے ہیں جس کا اسے احساس نہیں ہو رہا, کیونکہ اس کا دل مردہ ہو گیا ہے. اس لیے خانقاہوں میں جانے کی ضرورت ہے, وہاں دل کو حیات مل جاتی ہے. کچھ نہ صحیح تو ندامت تو ضرور مل جاتی ہے. یہ بڑی خاص بات ہے, اللہ والوں کی صحبت میں کم از کم ندامت ہو جاتی ہے. حافظ عبد الوہی صاحب بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز صحبت اور محتمم خان کا تھانہ بھون تھے. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ کو لکھا کہ حضرت, میری تو حالت بڑی خراب ہے, میری کوئی اصلاح نہیں ہو رہی, قیامت کے میرا کیا حال ہوگا. حضرت نے اس خط کا جواب جو لکھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یعنی حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس خط کو. حکیم الامت مجدد ملت نے لکھا, چونکہ آپ خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں, لہذا اگر آپ کامل نہ ہوئے, کاملین میں سے نہ ہوئے, تو تائبین میں سے ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی, تو تائبین میں سے ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ والوں کی صحبت سے ندامت اور توبہ ضرور مل جاتی ہے, لہٰذا بہت اچھا حال ہوگا. کاملین میں نہ ہوئے تو تائبین میں انشاءاللہ ضرور ہو گئے. یہ تجربے کی باتیں ہیں. بزرگوں کے پاس جو رہتا ہے, جو خوشبو کے ماحول میں رہے گا, اسے ایک ایسی خوشبو مل جاتی ہے کہ بدبو سے ضرور نفرت پیدا ہوگی. صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے. مفتی نذیر صاحب جو کانپور میں مفتی ہیں, ان کے والد حاجی بشیر صاحب حکیم الامت کے عاشقوں میں سے تھے اور حکیم الامت کو مسلسل غور سے دیکھتے تھے. حضرت کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ کوئی مسلسل ہم کو دیکھے, تو حضرت ایک دن فرمایا کہ حاجی صاحب ہم کو دیکھیے مگر مسلسل مت دیکھیں, کبھی دیکھ لیجئے کبھی نظر نیچی کر لیجئے. آپ جو ٹک 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 دیدم کرتے ہو, ایک دم ٹک دیکھتے ہو, اس سے میرے دل پر ایک بوجھ سا ہوتا ہے. حاجی صاحب اس وقت تو خاموش ہو گئے, لیکن جب اپنے گھر آئے تو حضرت کو خط لکھا, من عاشق معشوق مزاجم چے کنم, میں تو آپ کا عاشق ہوں, اپنے مزاج کو کیا کروں, یعنی مجھے مسلسل دیکھنے سے مستثنا کر دیجئے اور اجازت دے دیجئے. اس پر حضرت ثانی رحمت نے فرمایا, من قاتل معشوق مزاجم چے کنم, میں معشوقوں کو قتل کر دیتا ہوں, میں معشوقوں کا قاتل ہوں, میں اپنے مزاج کو کیا کروں, یعنی میں اپنا قانون نہیں بدلوں گا. اسی طرح خواجہ عزیز الحسن مزور رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کو دیکھتے تھے تو حضرت اپنی نظر ہٹا لیتے تھے, اور جب خواجہ صاحب نیچے دیکھتے تھے تب حضرت انہیں دیکھ لیتے تھے. اسی مضمون کو خواجہ صاحب نے حکیم الامت کو خطاب کر کے ایک شعر میں بیان کیا, یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی, اور فرمایا ادھر دیکھ لینا ادھر دیکھ لینا پھر ان کا مجھے ایک نظر دیکھ لینا. خواجہ صاحب کانپور میں ڈپٹی کلکٹر تھے. ایک مرتبہ حکیم الامت ان کے گھر مہمان تھے. ان کو پیر و مرشد سے کیسی محبت تھی, جب حکیم الامت ٹانگے پر بیٹھ کر جانے لگے تو خواجہ صاحب ننگے پیر ٹانگے کے پیچھے دوڑنے لگے. یہ احساس بھی نہیں کیا کہ میں شہر میں ڈپٹی کلکٹر ہوں. عشق جو ہے دیوانہ کر دیتا ہے, ننگ و ناموس تو کبروں کو پاش پاش کر دیتا ہے. پھر خواجہ صاحب نے اپنے شیخ حکیم الامت کو رخصت کرتے ہوئے شعر پڑھا, دل ربا پہلو سے اٹھ کر اب جدا ہونے کو ہے, کیا غضب ہے کیا قیامت ہے کیا ہونے کو ہے, کرتے جاؤ آرزو پوری کسی ناشاد کی, ایک ذرا ٹھہرو کوئی تم پر فدا ہونے کو ہے. اس محبت کا یہ نتیجہ نکلا کہ بڑے بڑے علماء خواجہ صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہو گئے. پیر کی محبت کیمیا کا کام کرتی ہے, بشرطیے کہ سچا پیر ہو, آپ کی جیبوں کو ٹٹولنے والا نہ ہو, نذرانے مرغے نہ مانگتا ہو, کالا بکرا نہ مانگتا ہو. جب کالا بکرا کالا مرغا لاؤ گے تب تمہاری کالی بلی جائے گی, کیونکہ کالی بلی میں کالی جب تمہاری کالی بلا جائے گی, کیونکہ کالی بلا میں نگل لیا کرتا ہوں. آج کل کے پیر اس قسم کے ہیں, لہذا شریعت اور سنت کا پابند ہو. اللہ کے لیے آپ کو دین اور اللہ کی محبت سکھاتا ہوں. محرومی رحمۃ اللہ جو بادشاہ کے سگے نواسے تھے, سلطان خوارزم کا سگا نواسا, عام معمولی آدمی نہیں تھے, قربانی کی کھال والے نہیں تھے, اور اتنے بڑے عالم تھے کہ سینکڑوں علماء ان کی پالکی کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. لیکن اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے جب شمس الدین تبریزی کے ہاتھ پر بیعت کی تو بجائے اس کے کہ ان کا بستر کوئی دوسرا اٹھائے, اپنے شیخ کا بستر سر پر رکھ کر جنگل جنگل گھومنے لگے. فرماتے ہیں میں نے شمس الدین تبریزی سے بیعت کس وجہ سے کی ہے, میں نے ان کو پیر کیوں بنایا ہے. من غلام آنکھ نفروشت وجود جز با سلطان بافضال وجود, فرماتے ہیں میں نے شمس الدین تبریزی کی غلامی اس لیے کی ہے, میں نے ان کو اللہ کا ولی اس لیے سمجھا ہے کیونکہ اپنے وجود کو دنیا میں کسی چیز سے نہیں بیچتے, نہ سلطنت سے, نہ تخت و تاج سے, نہ وزارت عظمیٰ سے, نہ قربانی کی کھالوں سے, نہ سیٹ کی خوش آمدوں سے, کسی چیز سے میرا پیر شمس تبریز اپنے کو فروخت نہیں کرتا, مگر ہاں وہ صاحب فضل صاحب جود یعنی اللہ کے ساتھ اپنی روح کا اپنی زندگی کا سودا کرتا ہے, ایسا شخص پیر بنانے کے قابل ہوتا ہے. سبحان اللہ, کوئی اللہ والا بن کر تو دیکھیں دنیا میں کیا عزت ملتی ہے. آج لوگ مونچھیں بڑھا کر اپنی عزت چاہتے ہیں. کیوں صاحب, کیا مونچھوں سے عزت ملتی ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا مونچھوں کے اندر عزت ہے؟ کیا مونچھ میں طاقت ہے کہ عزت دلا سکے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ, ان حق الشواربا واف اللحا, اور داڑھی بڑھاؤ پھر لمبی مونچھ والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے بھی محروم کر دیں گے. لمبی مونچھ رکھنے پر جو چار قسم کا عذاب دیا جائے گا اس میں یہ بھی ہے, من طول شاربہ عوقب باربعہ اشیاء لا یجد شفاعتی, پہلا عذاب ایسا کہ اس کو شفاعت نہیں ملے گی, ولا یشرب من حوضی, حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا, ویعذب فی قبره ویبعث اللہ الیہ المنکر والنکیر فی غضب, قبر میں بھی عذاب ہوگا اور منکر نکیر حالت غضب میں آئیں گے. سوال ہوگا نا, منکر نکیر جب قبر میں آئیں گے سوالات کریں گے تو غصے میں آئیں گے وہ. اس حدیث کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 14 جلدوں میں اپنی شرح عجز المسالک میں نقل کیا ہے. آج امت الٹی جا رہی ہے. فرمایا ہوشیار ہو جاؤ, جس کے ذمے قضاء عمری ہو قضاء نماز ادا کریں, جس پر حج فرض ہو پھر بھی نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. بتائیے کتنا سخت معاملہ ہے. جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کسی چیز کا انتظار مت کرو. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی, کیا معلوم کب بلاوا آ جائے. جس کی داڑھی غیر شرعی ہو وہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لے, ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. جس نے ابھی داڑھی نہ رکھی ہو وہ رکھ لے, جس نے رکھی ہو مگر خشخشی رکھی ہو یعنی خشخاش کے دانے جیسی ہو وہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لے. جس پر جو احکام ہیں ان کو بجا لائے کہ فائل ہر وقت تیار رہے تاکہ جب چاہے اللہ بلا لے, یہ نہ کہنا پڑے ربی لولا خرتنی الى اجل قریب الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین. اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دو, ابھی روزہ باقی ہے, ابھی زکات نہیں دی, ابھی حج نہیں کیا, تو جب بندہ یہ کہے گا تھوڑی مہلت دے دیجئے تاکہ میں خیرات زکات ادا کروں اور صالح بن جاؤں, تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب موت کا وقت آئے گا تو اللہ کسی کو ایک سانس کی بھی زندگی نہیں دے گا. جب موت کا وقت آ جائے گا ایک سانس بھی زندگی نہیں ملے گی. اس لیے دوستوں ہوشیار ہو جاؤ, توبہ کر کے اپنی روح کو پاک صاف رکھو تاکہ جب چاہیں اللہ بلا لیں. ایسا صاف رکھو جیسے بابا فرید الدین عطار کے پاس ایک کمبل پوش اللہ والا فقیر آیا. اس نے کہا اے بابا فرید الدین عطار, تو دوا خانہ چلا رہا ہے, بوتلوں میں شربت بنفشہ بھرا ہوا ہے, مرتبانوں میں چٹنیاں کھانسی کے لہو کے سپستہ وغیرہ رکھی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں چپکنے والی ہیں, تیری روح کیسے نکلے گی؟ تو ان میں تیری روح چپک جائے گی. حضرت عطار رحمۃ اللہ نے کہا ابھی جیسے تیری روح نکلے گی ویسے میری بھی نکلے گی. اس وقت بابا فرید الدین عطار نے اس کو نہیں پہچانا کہ کوئی اللہ والا ہے, عام فقیر سمجھا تھا. اس نے کہا اچھا دیکھ میری کیسے نکلتی ہے. حکیم الامت تھانوی نے واز میں بیان کیا ہے وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا اور ختم ہو گیا, انتقال ہو گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا. بس حضرت عطار رحمۃ اللہ کو چوٹ لگ گئی, اسی وقت دوا خانے کو تالا لگایا, سب بتب دوا خانہ فقیروں پر قربان کر دیا, اللہ کے رستے پر لگ گئے. پھر سلوک کا راستہ ایسا طے کیا, اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے کہ معرومی رحمۃ اللہ جیسے لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا. مگر یہ ان کے خاص حال تھا, جتنے لوگ سن رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر سکتے کہ اپنا سب کچھ ختم کر کے پھر جو ہے دوسروں کی جیبوں میں نظر رکھیں, یہ ان کا خاص حال تھا. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ دنیا سے اتنا دل نہ لگائیں, یہ چیز کرنی ہے تو دل سے ان چیزوں کی محبت نکال دیں. اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے. حضرت والا کتاب جو نہیں آئی ہے دنیا والی وہ پڑھ لیجیے. اللہ کی طرف سے جب کسی کی ہدایت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کا دل خود اللہ کی طرف کھینچنے لگتا ہے, گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اس پر کیا عمدہ شعر یاد آیا, شاعر بہت بزرگ بڑے اللہ والے ہیں, الہ آباد کے مولانا شاہ محمد احمد صاحب. میں فرمایا جو میرے شیخ کے بھی شیخ ہیں, ابھی با حیات ہیں, اس وقت کی بات ہے 1990 کی. وہ شعر کو اکثر پڑھا کرتے تھے جب میں انڈیا میں تھا. فرماتے ہیں سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جس کے دن اچھے ہونے ہوتے ہیں, جس کی تقدیر پر اچھی ہونی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنا بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب کیسے معلوم اپنا بنا رہے ہیں, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ مجھ کو ذوق اریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیبوں گریباں کو. محرومی فرماتے ہیں میں اللہ پر صبر کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے دل میں اللہ کی جدائی کی آگ لگی ہوئی ہے. اس وقت میری جدائی کا دودھ ابلتا ہوا خون ہو رہا ہے. جب اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو کبھی رات کو وقت پر اس دل میں آگ لگا دیتے ہیں. پھر بندہ سستی اور کاہری کو بالائے طاق رکھ کر فوراً وضو کر کے تلاوت قرآن شریف شروع کر دیتا ہے, تسبیح لے کر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے. یہی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں. ثابت بنانی رحمۃ اللہ تابعی ہیں. تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کو دیکھا ہوا ہو. انہوں نے دوسرے تابعی سے کہا مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں. اس شاگرد نے کہا بھائی آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تو میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. یہ دلیل ہے کہ وہ ہم کو یاد کر رہے ہیں. یہ قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی علامت یہی ہوتی ہے, فوراً تسبیحات میں لگ جاتا ہے, ذکر اللہ میں لگ جاتا ہے, تلاوت شروع کر دیتا ہے, معمولات کا اہتمام کرتا ہے, مناجات مقبول پڑھتا ہے. اور جو لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں غفلت میں وقت گزارتا ہے جیسے کہ غلام اپنے مالک سے دور ہو اور غلاموں میں قوام لگا لگا کر پان کھاتا ہے اور کھلاتا ہے، چند غلام اس کے پاس بیٹھے ہیں، ہر وقت فضولیات میں لگا رہتا ہے، اس غلام کی کیا قیمت ہے؟ ارے زندگی کی سانسوں کی قدر کر لو، موت جب آئے گی تو دل بہلانے کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، سوچ لو اس کو، اللہ کے لیے اپنی وقت کو تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ مشغول کر لو، اگر تنہائی نہیں ملتی تو سب کے سامنے یاد کرو، ان کا نام لینا کوئی جرم ہے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اگر میرے اللہ کے نام لینے سے کوئی تھانے میں رپورٹ لکھواتا ہے کہ اکبر اس زمانے میں خدا کا نام لے رہا ہے تو میں شعر پڑھوں گا، رقیبوں نے رپورٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو مجمع کے اندر آپ اللہ کا نام لینا شروع کر دو، اگر مجمع آپ کو نہیں چھوڑتا تو آپ بھی اللہ کو نہ چھوڑیے، آپ سب کے سامنے اللہ کا ذکر شروع کر دو، ہو سکتا ہے آپ کی توفیق سے انہیں بھی توفیق ہو جائے، ریا جو ہے ایسے ہی چپکنے سے نہیں لگتی، کسی کے دیکھنے سے ریا نہیں ہوتی جب تک دکھانے کی نیت نہ ہو، خوب سمجھ لیجیے، اگر مجمع ہے گھر میں رشتے دار آئے ہوئے ہیں انہیں کہاں تک بھگاؤ گے، لہٰذا جب اشراق کا وقت آیا اشراق پڑھ لو، تسبیح کا وقت آیا تسبیح پڑھ لو، تلاوت کا وقت آیا تلاوت کر لو، رشتے دار بھی سمجھیں گے اس کا کہیں اور بھی رشتہ ہے بھائی، ہم سے بھی ہے کہیں اور بھی ہے، آپ کے ذکر سے وہ سبق لے کر جائیں گے، اگر آپ نے معمولات چھوڑ چھاڑ دیے سمجھیں گے ابھی کچا مولوی ہے، کچا ہے، جب تو اس کے پاس نہیں ہوتا تب یہ خدا کو یاد کرتا ہے، جیسے غالب نے کہا تھا تم میرے پاس رہتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ کوئی محبت ہے؟ غالب اگر زندہ ہوتا تو میں شیر کو میں اس کو کہتا ہے شیر کو بدل دو، یہ کیا ہے کہ دوسروں کی موجودگی میں اللہ کو بھول جاؤ، مومن کا حال تو یہ ہونا چاہیے جو میں نے شیر میں پیش کیا ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، اللہ والے اپنی ڈاکٹری انجینئرنگ میں، اپنی تجارت میں، اپنے دنیاوی کاموں میں بھی خدا کے پاس رہتے ہیں، جسم کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، وہ اپنی روح کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، ان کی روحانیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اگر ہم اندازہ لگا لیتے تو اس نابینا بڑھیا کی طرح لگاتے ہیں جس نے بادشاہ شاہی کے ناخن کاٹنے شروع کر دیے تھے، کہ ہائے ہائے یہ کیسا یتیم ہے، کسی نے اس کا ناخن بھی نہیں کاٹا، حالانکہ اس کا سارا ہنر تو ناخن میں تھا جس سے وہ شکار کرتا تھا، تو معرومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ بعض بندوں کی روحیں مثل اندھی بڑھیا کے ہیں کہ اللہ والوں کو نہیں پہچانتے، اپنے گمان کے مطابق ان سے بدگمانی کرتے ہیں، اگر مولانا یوں کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا، یوں کرتے تو زیادہ دین پھیلتا، مشورہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، خدا نہ کرے ہماری جان نابینا بڑھیا کی طرح ہو جائے اور ہم اللہ والوں کو پہچاننے میں نامراد اور نالائق ثابت ہو جائیں، خدا تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ ہمیں ایسی بینائی عطا فرما کہ ہم آپ کے مقبول بندوں کو پہچان لیں، آمین، مجھے بھی دے دے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنے مشائق اپنے بزرگوں کو پہچاننے والی آنکھیں عطا فرما، اے اللہ ان کی جو منزل آپ کے ہاں ہے، جو ان کی قدر و منزلت آپ کے پاس ہے اس کا ہم پر انکشاف کر دیں تاکہ ہم ان سے جلدی جلدی فیض حاصل کر لیں، تو میں عرض کر رہا تھا بھنگی کا بھائی خوشبو سے بے ہوش پڑا تھا، وہ واقعہ ابھی تک چل رہا ہے، دیکھ لو بدبو سونگھنے والوں کو خوشبو سے گھبراہٹ اور وحشت ہوتی ہے، آج تسبیح لیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، گپ شپ کرتے ہوئے نہیں گھبراتے، میچ دیکھتے ہوئے نہیں گھبراتے ہیں، اسمارٹ فون میں بیٹھے ہوئے نہیں گھبرائیں گے، آپ نے بھی ایسوں کو دیکھا ہوگا، مگر اللہ کے نام لینے سے وحشت کیوں ہے؟ معلوم ہوا غیر اللہ سے زیادہ انسیت ہو چکی ہے، ایک صاحب نے کہا نماز میں دل ہی نہیں چاہتا، وہ تو وجہ وہی ہے کہ گناہوں میں ڈوب گئے، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے دل نہیں چاہ رہا الگ، مگر ان کی حالت تو مجھے پتا ہے نا، دل غیر اللہ سے محبت کا عادی ہو چکا ہے، برعکس اس کے اللہ والوں کا کیا مقام ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں غنیمت سمجھ لو، میں تم لوگوں کو ڈھیلے پتھر مار کر نہیں بھگاتا، تمہیں وقت دے دیتا ہوں، ورنہ دل چاہتا ہے مجمع کو بھگا دوں، بس اللہ کے ساتھ مشغول رہوں، ایک شعر خواجہ صاحب کو ایسا تھا، حکیم الامت نے فرمایا دل چاہتا ہے اگر 1,00,000 روپیہ ہوتا تو خواجہ صاحب میں آپ کو اس شعر پر پیش کرتا، اس سے معلوم ہوا حضرت ثانوی کا مقام اس شعر کے مطابق تھا، وہ شعر کیا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اللہ سے درخواست کرنا ہے کہ اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو بس یہی ہے، بس میں نے دل کو خالی کر لیا، اب دل میں آپ آ جائیے، اور خواجہ صاحب کا ایک اور شعر ہے، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی، جوانوں اپنی جوانیوں قیمتی بنا لو، دیکھو آج معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر 18 سال کی عمر میں اسلام لائے جب ان کے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا، 18 ہجری میں صرف 38 برس کی عمر میں رحلت فرمائی، اللہ پر جان دینے کے لیے جنگیں بدر لڑی، اللہ پر فدا ہونے کے لیے اپنے کو پیش کر دیا. 313 مجاہدین میں یہ بھی شامل ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سال کی جوانی سوچو، آج ہمارے 17 سال 18 سال کے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ٹیڈیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بے ضرورت کلفٹن کے سیر پر جا رہے ہیں، الفسٹر اسٹیٹ کے چکر لگا رہے ہیں تاکہ نظر بازی کریں، تصویریں دیکھیں، اخبارات سے بھی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جوانی ہے؟ مٹی مٹی پر مٹی ہو گئی. جس انسان کی مٹی مٹی پر مٹی ہوتی ہے، اس کی مٹی پلید ہوتی ہے، اور قیامت میں اس کی کچھ قیمت نہیں. وہ اس زمانے میں سب کچھ اسمارٹ فون میں آ گیا ہے، سب لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ارے قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، قبرستان میں جا کر ابھی دیکھ لو، اور جس کی موت آ گئی تو اس کی تو قیامت بھی ابھی آ گئی. اذا مات احدکم فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. قبرستان میں جا کر دیکھو کہ ٹیڈیوں کا کیا حال ہے، ان کے چکر میں پھرنے والوں کا کیا حال ہے. دونوں کی قبریں کھود کر دیکھو، تمہیں ان کی آنکھیں بھی نہیں ملیں گی، کالے بال گورے گالوں کا پتہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کیڑے کھا رہے ہوں گے، ایسی بدبو ہوگی تمہیں الٹی ہو جائے گی، سر پیٹ کر سر پٹ بھاگو گے. میں اپنے جوان دوستوں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنی جوانیوں کو خدا پر فدا کر دو، اور جن کی جوانی گزر چکی ہے وہ بھی اپنی ادھیڑ عمر کو خدا پر فدا کر دیں. جب بھی آنکھیں کھل جائیں وہ اللہ کریم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. مرحومی نے مثنوی میں لکھا ہے، مدینہ منورہ قصہ ہے. ایک پیر چنگی تھا جو بڈھا تھا، گانا بجا کر کمایا کرتا تھا، جوانی میں حسین بھی تھا، آواز بڑی ظالم تھی. جس طرف جاتا تھا لوگ جمع ہو جاتے تھے، کہتے تھے ارے بھائی اور گانا سناؤ، اور گانا سناؤ، ابھی آپ کے لیے کباب لے کر آتا ہوں، ابھی ٹھہرو ذرا اور سناؤ، آپ کے لیے حلوہ لے کر آتا ہوں. اس زمانے کے لیے آپ کے لیے میک ڈونلڈس لاتا ہوں، کے ایف سی لاتا ہوں، آپ کے یہ کیک لے کر آتا ہوں، بعد میں پھر نمکین بھی کھا لوں گا، ایک کباب بعد میں بھی کھلاؤں گا. لیکن جب بوڑھا ہو گیا، آواز کوے جیسی ہو گئی ہے، آواز بھد بھد نکلتی تھی، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو دیکھ کر سب کہتے تھے توبہ توبہ، کہاں سے بوڑھا آ گیا. اس سے بھاگنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اس کو فاقے ہو گئے. جس کو حلوے کباب ملتے تھے اس کو فاقے ہونے لگے. ایک دن روتے روتے مدینہ شریف کے قبرستان میں گیا، اور ایک قبر جو گر چکی تھی اس میں لیٹ گیا، اللہ سے رونے لگا، اے اللہ میں آج آپ کو اپنا بھجن سناؤں گا، کیونکہ دنیا نے مجھ سے بے وفائی دی ہے، دنیا نے مجھے بے وفائی دی ہے. جب میں خوبصورت تھا میری آواز اچھی تھی، دنیا مجھے حلوہ کباب پیش کرتی تھی، جب میری آواز خراب ہو گئی دنیا سننے کے لیے تیار ہی نہیں، مجھے فاقے ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے پیدا کیا ہے اے اللہ، مجھے امید ہے آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. کتنی لنگڑی لولی اولاد ہو، فالج گر گیا ہو، پاگل ہو، بیوقوف ہو، ساری دنیا کے ڈاکٹرز کو بیوقوف لکھ دیں، لیکن ماں باپ سے پوچھو کیا اس بیٹے کو وہ چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ تو ماں باپ کی مخلوق رحمت کا ہی حال ہے، تو اللہ کی رحمت کا تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی. اور رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، ماں درارا مہر من آموختم چوں وہ شمے کے من افروختم. اللہ فرماتے ہیں، ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا ہے، ماں کے دل میں محبت میں نے تھوڑی سی رکھ دی، کیسے بچوں کے لیے بے چین ہو جاتی ہے. جب میری مخلوق کا یہ عالم ہے تو میری شمع محبت کے آفتاب کا کیا حال ہوگا. جب پیر چنگی نے اللہ سے کہا کہ میری شکل اور آواز خراب ہو گئی، ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کو رحم آ گیا. یہ مثنوی معروم کا قصہ ہے، جس مثنوی کو سارے دنیا کے علماء سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. ایسی مستند کتاب کے حوالے سے آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، میں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے، حضرت والا فرما رہے ہیں، اس پر علماء نے تفریضیں لکھی ہیں، اس کو قبول فرمایا ہے. میری شرح مثنوی کا آپ علماء کے سرحانے پائیں گے انشاءاللہ، یعنی حضرت والا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، مثنوی معروم، درس مثنوی اور معارف مثنوی، اور شمس الدین تبریزی معارف شمس تبریز بھی ایک کتاب ہے. تو محرومی فرماتے ہیں، یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ میرا ایک بوڑھا بندہ ہے، اس کے پاس سارنگی بھی ہے، گانا بجانا بھی میں بھی مست ہے، مجھے گانا سنا رہا ہے، مخلوق سے مایوس ہو چکا ہے. اے عمر، اس کے پاس کوڑا لے کر مت جانا، درے مت مارنا، وہ اگرچہ نادان ہے مگر اب میرا بن چکا ہے، جاؤ اس کے لیے بیت المال سے پیسہ لے کر جاؤ، اس سے کہہ دو تمہارے رب نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہاری خراب آواز کا خریدار ہے. جب تم کو ساری دنیا نے چھوڑ دیا تب تمہارا مولا، تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں نہیں چھوڑا، یہ پیسہ تم بیت المال سے ہر مہینے ملے گا تمہیں، اب تم فکر مت کرو، مخلوق تمہیں لات مارتی ہے تو تم بھی اس کو چھوڑ دو. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبرستان میں ہر قبر کو جھانک کر دیکھا، جب اس بوڑھے پیر چنگی کو قبر میں دیکھا تو ایک کانپنے لگا، ہائے یہ تو خلیفہ آ گیا، اب تو ایک کوڑے مارے گا. آپ کا درہ کوڑا بہت مشہور تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ڈرو مت، جس کو اللہ اسلام جس کو اللہ سلام کہلائے عمر کی کیا طاقت ہے اس کو کوڑے مار سکے؟ فکر مت کرو، اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے کہ آئندہ تم کو بیت المال سے پیسے ملتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے تمہارا وظیفہ مقرر ہو گیا ہے، تمہاری خراب آواز کو خدا نے خرید لیا ہے، لہٰذا بے فکر ہو جاؤ۔ اس نے سن کر اسی وقت پتھر اٹھایا، اپنے گانے بجانے کے الحاد کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وعدہ کیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں توبہ کرتا ہوں، اس پر گواہ رہنا، اب میں ایسے کریم مالک کی جو میری نافرمانی کی حالت میں ہی مجھے فراموش نہیں کر رہا، کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں سارنگی گانا بجانا شریعت میں حرام ہے، لیکن جب مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے سوچا میں اللہ میاں کو اپنا بھجن سناؤں گا، اپنا گانا سناؤں گا۔ اس مالک نے گناہ کی حالت میں بھی میری آہ کو، میری فریاد کو قبول فرمایا، لہٰذا میں سارنگی کو توڑتا ہوں۔ چنانچہ پتھر سے سارنگی کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، اسی وقت توبہ کر کے اللہ کا ولی ہو گیا۔ مارونی فرماتے ہیں، یہ مارونی کا یہ شعر ہے جب میں سنا رہا ہوں، میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پھول رحمۃ اللہ بہت ہی عجیب انداز سے پڑھتے تھے۔ اس شعر میں مولانا رومی نے اللہ کے فضل عظیم کو بیان کیا ہے۔ پیر چنگی کے بود خاص خدا، حبزا اے جذب پنہا حبزا۔ اے چنگ بجانے والا، گانے بجانے والا، گناہ میں مبتلا شخص خاص خدا کیسے بنا؟ اللہ کا خاص بندہ کب ہو سکتا ہے؟ اے اللہ تیری اس شان پر سینکڑوں تعریف ہیں، تو جس کو چاہتا ہے جذب کر لیتا ہے۔ پنہا یعنی پوشیدہ طور پر آپ نے اس کی روح کو جذب فرمایا، جب بھی تو مخلوق سے کٹ کر آپ سے جڑ گیا۔ تو دوستوں، چنگ بجانے والا اللہ کا ولی کیسے ہوا؟ یہ اللہ کا جذب ہے، جس کو چاہے کھینچ لیں اور اپنا بنا لیں۔ جس کو اللہ اپنا ولی بناتا ہے، اسے اپنے دوستوں کے اخلاق اور اعمال، اپنے دوستوں جیسا دل خود عطا کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، جب کوئی کمشنر بنایا جاتا ہے تو حکومت اسے بنگلہ دیتی ہے نہیں، سرکار اس کو ٹیلی فون بھی دیتی ہے، کار بھی دیتی ہے، تو پہلے کمشنری ملتی ہے، بعد میں سب چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ پہلے کسی کو اپنی محبت کے لیے قبول کرتا ہے، پھر اس کو اپنی محبت کے اعمال اور اخلاق، اپنے اولیاء کا دل بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دو رکعت پڑھ کر مانگو، کسی دن ناغا مت کرو۔ دو رکعت اگر وتر سے پہلے پڑھ لو تو یہی تہجد ہو جائے گی۔ وتر سے پہلے دو رکعت توبہ اور دو رکعت حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں جتنے بھی گناہ کیے، نافرمانیاں کی، اپنے نفس کی لذت کے لیے آپ کے غضب کو خریدا، غلط جتنی حرام لذتوں کو امپورٹ کر کے میں نے آپ کو ناراض کیا، میں اپنی نالائکی سے شرمسار ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ پھر دو رکعت صلات حاجت پڑھ کر اللہ سے کہہ دو، میری حاجتیں بہت ہیں، آپ ہم کو کینسر سے بچائیے، فالج سے بچائیے، اندھا ہونے سے بچائیے، ہر بری بیماری سے بچائیے، ہم کو بھی اللہ والا بنائیے، ہمارے بچوں کو بھی دیندار بنائیے۔ ساری حاجتیں مانگ کر آخر میں ایک حاجت اور مانگ لو، اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں۔ واہ، حاجی امداد اللہ حاجی مکی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ مانگا تھا۔ کوئی تو جیسے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اے اللہ میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگ رہا ہوں، تو مل جائے گا تو ہر شے مل جائے گی، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اس لیے کہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو پیار کرتا ہے، اس کے قلب پر بے شمار لذتیں آتی ہیں، بے شمار سورج دل کے اندر نکلتے ہیں، بے شمار لیلا دل میں آتی ہیں، بے شمار حوروں کا رقص ہوتا ہے۔ واہ واہ، دیکھا ساری چیزیں مل جاتی ہیں اس کو۔ اللہ اپنے نام کے صدقے میں دونوں جہان کی نعمتوں کا نچوڑ اور خلاصہ کیپسول دے دیتا ہے۔ کہاں جاتے ہو اللہ کا چھوڑ کر؟ آدمہ مانی دل بندم بجو، تر کے قشر و صورت گندم بگو۔ اے آدم کے بیٹوں، میرا دل بند تلاش کرو۔ ارے گیہوں کو چھوڑو، گیہوں کے چھلکوں کو چھوڑو، میرے نام کی لذت کو تلاش کرو۔ اللہ چاہے تو ہمارے دل کو بغیر کسی اسباب عیش کے خوش اور مست رکھ سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو خوشیوں کے اسباب میں اتنا غمزدہ رکھے گا کہ خودکشی کی نوبت کرا دے۔ خوشی اللہ کے قبضے میں ہے، جو خوشی کا پیدا کرنے والا ہے۔ گنہگاروں کا گناہ سے اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ دل خوش کر لیں، یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ لیکن دوستوں، اللہ کو ناخوش کر کے دل خوش کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، بدحواس ہو جاؤ گے، عرقِ بید مشک پینا پڑے گا، خمیرہ ریشم کھانا پڑے گا، عفیت افتیمون ولایتی پینا پڑے گا، دل میں اختلاج ہوگا، آخر میں لوگ زہر کھا کے مر جاتے ہیں، خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن کسی ولی اللہ نے آج تک خودکشی نہیں کی، اللہ کے دوستوں نے کبھی خودکشی نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو غموں میں بھی چین سے رکھتے ہیں۔ اگر ان کا بیٹا بیمار ہو گیا یا کوئی بیماری بھی آ گئی، تو بھی ان کے دل کا چین قائم رہتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے، زندگی پر کیف پائی گھر سے دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ اللہ کا غم ایک ذرہ بھی مل جائے تو دنیا کے سارے غم لومڑی کی طرح بھاگ جاتے ہیں۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کی لاٹھی جو ہے جادوگروں کے سب سانپ اور بچھوں کو نگل گئی تھی، ایسے اللہ کی محبت کا ازدہا دنیا کے سارے غموں کو نگل جاتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی شعر پڑھا کرتے تھے، تیرے غم کی جو مجھ پہ دولت ملے، دوستوں خدا کے غم کی قیمت کا کیا پوچھتے ہو، اس کی قیمت انبیاء اولیاء کی مبارک جانیں جانتی ہیں۔ ٹیڈیوں کا غم تو بدماشوں کو بھی ملتا ہے، حسین عورتوں کا غم تو فرعون اور نمرود کو بھی مل سکتا ہے، کافروں کو بھی مل سکتا ہے، انگریز بھی عشق بازی جانتا ہے، ہندو بھی حرام عشق کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کا غم اللہ کے دوستوں کا حصہ ہے۔ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں جہاں سے فراغت ملے، جسے اللہ کا غم ملا اسے دونوں جہان کے غموں سے نجات مل گئی۔ اللہ والوں سے اللہ کے نام کی لذت، اللہ کی محبت سیکھو، چاہے کسی حالت میں ہو، اپنی ناک سے بدبودار ذوق، چمڑا سونگنے کی، پخانہ سونگنے کی عادت کو ایک دم ختم کر دو۔ اب اس بھنگی کا قصہ پورا کر دوں، جتنا لوگوں نے اس پر گلاب چھڑکا، خوشبو سنگائے، اس کی بے ہوشی اور بڑھ گئی۔ اس کے بھائی کو جب خبر ہوئی تو دوڑ کر آیا، آتے ہی معاملہ سمجھ گیا، فوراً کتے کے پخانے کی بتی بنا کر سن رہے اس کی ناک میں لگا دی۔ جب بدبو اس کے دماغ میں پہنچی ہے، خود کتے کا پخانہ، تو اس کو ہوش آ گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچھا ہو گیا، معلوم ہوا بدبو سونگتے اس کی ناک مزاج آشنائے گو اور گٹر ہو کر اپنی اصلی غذا خوشبو سے ناشنا ہو چکی تھی۔ اسی طرح عشق کے مجازی کی حرام لذتوں اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیوں میں دن رات مشغول ہو کر ہم لوگ اصل بہار آخرت سے غیر مانوس ہو گئے۔ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ اس لیے اس بدبو کو کبھی چھپ کر بھی مت سونگو، ورنہ دیر سے پاک ہوگے، اور اگر گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کی اور توبہ سے پہلے موت آ گئی تو دوزخ میں پاک ہونا پڑے گا، سمجھ لو اس کو۔ الا یہ کہ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، دعا بھی کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آج سے بھی دعا درخواست کرتا ہوں، اے اللہ اختر جو آپ سے خطاب کر رہا ہے، اس کی زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو جائے، مجھے، میرے دوستوں کو، میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو بھی ایسا ایمان یقین دے دے، اپنے نام کی ایسی مٹھاس دے دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو کر ہماری زندگی قیمتی بن جائے، اور ایک سانس بھی ہم آپ کی ناراضگی میں نہ گزارنے پائیں۔ اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے فوراً ہٹا لو، اس حالت میں ایک سانس بھی مت جیو کہ الو کی طرح ان کو دیکھتے رہو۔ اگر ایک سانس ایک سیکنڈ بھی ٹھہر گئی، سمجھ لو یہ لمحہ حیات اللہ کی لعنت سے ملوث ہو گیا، کیونکہ بدنظری کرنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا ہے، لعن اللہ الناظر، اللہ لعنت فرماتا ہے بدنظری کرنے والے پر۔ ہر گناہ کے ساتھ یہی معاملہ ہے، کسی گناہ سے چین نہیں ملتا، جس پہ اللہ ناخوش ہو کیا وہ خوش رہ سکتا ہے؟ آپ دیکھو، انڈیا میں زمیندار کسان سے کہا کرتے تھے، اے حجام، اے دھوبی، میں نے تمہیں اپنی زمین پر بسایا ہے، تمہیں رہنے کا ٹھکانہ دیا ہے، تم میرے خلاف ووٹ دے رہے ہو، ہوشیار ہو جاؤ، تمہیں اپنی زمین پر رہنے ہی دوں گا۔ تو اللہ کی زمین پر کیسے کوئی اللہ کو ناخوش کر کے خوش رہ سکتا ہے؟ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ کیا کوئی سیاسی پناہ دے سکتا ہے؟ کیا شیطان اور نفس تمہیں پناہ دے دیں گے؟ جب خدا کا عذاب پکڑتا ہے نا، اللہ پناہ میں رکھے تو ایسے ایسے مرض، کینسر وغیرہ چل رہے ہیں، اگر بدنظری نہیں چھوڑی، پیٹیوں کا چکر، حسینوں کا چکر نہیں چھوڑا، تو اگر خدا نہ خواستہ خدا نے کینسر پیدا کر دیا، فالج گر گیا، تو کیا ہوگا؟ ارے سکھ میں ان کو یاد کر لو، دکھ میں اللہ تمہیں یاد کریں گے۔ یہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھو، اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، تم اپنے اللہ کو سکھ میں یاد کرو، تکلیف میں اللہ تمہیں یاد رکھیں گے۔ کم سے کم ظاہری شکل تو بنا لو بھائی۔ سبحان اللہ، وہو الغفور الودود کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ بخشتے ہیں تم کو، بہت زیادہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ میرے مرشد اول شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، غفور اور ودود کو ساتھ ساتھ نازل کرنے میں کیا راز ہے؟ جب حضرت کے دل میں مضمون آیا تو میں اس وقت حضرت کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک تالاب کے کنارے حضرت کپڑے دھو رہا تھا، تالاب نشیب میں تھا، حضرت اپنی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک جب میں مضمون آیا تو حضرت قرآن پاک ہاتھ میں لیے دوڑے ہوئے آئے اور تالاب کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا، حکیم اختر جلدی سے نوٹ کر لو، اللہ نے ایک مضمون ابھی عطا فرمایا ہے، اس آیت میں غفور کے بعد ودود کیوں نازل فرمایا؟ غفور کے معنی بہت بخشنے والا، ودود کے معنی بہت محبت کرنے والا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ تم کو جلدی کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ مارے میاں کے، یہ پورب کی زبان ہے، میاں کے یعنی محبت کے، مارے میاں کے اللہ معاف کر دیتے ہیں، جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے اس کی جل معافی ہو جاتی ہے۔ تو اب تواب کے بعد رحیم کے نازل ہونے کی حکمت عرض کر دی، یہ ضابطے کا معاملہ نہیں ہے، اللہ اپنی شان رحمت سے توبہ قبول کرتے ہیں، لہٰذا اللہ سے رحمت ہی کی درخواست کرو کہ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے ہم کو معاف کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا عرض کرنا تھا، ایک صاحب کا میسج آیا ہوا تھا تو میں نے کہا میں اب اتنا جواب تو میں دے نہیں سکتا، تو ان کا جو میسج ہے میں ویسے ہی جواب دیتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہ بچے جب تنگ کرتے ہیں تو غصہ آتا ہے، یہ عام بات ہے، دل چاہتا ہے ان کو بد دعا دے دوں، میرے ذہن میں بھی آتا ہے لیکن زبان پر نہیں آتا بد دعا، کیا یہ بد دعا ہو گئی، اس سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بھائی بچے تو سب کے تنگ کرتے ہی ہیں، خصوصاً جس گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، مگر آپ کے گھر میں تو اسمارٹ فون ہے اور اسمارٹ فون میں بچے دیکھتے بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، نہیں دیکھتے تو مجھے بتائیں پاس ورڈ کیوں دیا ہوا بچوں کو۔ تو بھائی جو، اور اگر بچے جو ہیں پورا اسمارٹ فون لے کر اس میں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اس میں کارٹون دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال بچے جب تنگ کر رہے ہیں تو اس میں عورت کو بد دعا نہیں چاہیے، حضرت فرماتے ہیں پھر سر پکڑ کے رو گی عورت کو یا شوہر کو، یا یعنی ماں باپ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، ورنہ سر پکڑ کے رو گی جب بد دعا قبول، جیسے ماں باپ کی دعا عرش اعظم پہ جاتی ہے تو بد دعا بھی بڑی تیزی سے چلی جاتی ہے، مگر بہرحال دل میں رہنے سے بد دعا نہیں ہوتی۔ اور اتنے چھوٹے تو بچے ہیں بےچارے معصوم، حضرت فرماتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے ان کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے ان کو اگر ان کو اولاد دے دے کتنی محبت سے وہ پالیں گے۔ اور دوسری بات یہ لکھی کہ وہ غصہ آتا ہے تو غصہ تو آئے گا، غصے والی بات حضرت فرماتے ہیں غصے والی بات پہ تو غصہ آئے گا، اس لیے تو حکم دیا والکاظمین غیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو بچے جب اس طرح کر رہے ہوں تو حضرت والا نے دو تین کتابیں بتائی ہیں، ایک تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تربیت اولاد، اور بھی دو تین کتابیں میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ خرید لیجیے، انشاءاللہ اس میں سارے طریقے لکھے ہیں کہ اولاد جب تنگ کرے تو کیا کرنا چاہیے۔ تنگ کرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اس میں بیماری بھی ہوتی ہے، بزرگوں نے یہ بھی لکھا کبھی پیٹ خراب ہوتا ہے، بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، یا اور کوئی وجہ ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا، یا ان کو توجہ نہیں مل رہی ہوتی۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ میاں بیوی آپ دونوں بچوں پہ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں یا ان کو شفقت بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے، پیار محبت بھی دینی چاہیے۔ ہر وقت دونوں غصہ کرتے رہیں گے تو بچے جو ہیں ان میں بزدل پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات آج بڑی خاص عرض کرنی تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دے ان باتوں کو۔ اور دوسری بات یہ کہ ان باتوں کا جواب میسج پہ نہیں دیا جا سکتا، آپ اپنی اصلاح، ہاں تیسری بات ایک یہ بھی تھی، اصل بات جو بتانے کا مقصد تھا کہ اصلاح جو ہے نا وہ خط پہ کروائیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، کافی خط رکھے ہیں ان کا، انشاءاللہ جواب دے دوں گا۔ اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے میسج پہ کیا بتائیں ہم، جھگڑے کے نقصانات کا پورا پرچہ ہے، غصے کا پورا پرچہ ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، شیخ کہہ رہے تو سمجھ لو بس ہے تکبر، اتنا غصہ کرنا بچوں پہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ناشکری بھی ہے، شوہر پہ بھی غصہ کر رہی ہیں آپ اور گالیاں بھی دے رہی ہیں شوہر کو، اللہ معاف فرمائے۔ اور جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ انصاف کو جانتے نہیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، تجسس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ سب تو ہمارے گھر کے معاملات ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو آپ اس کا مندر جو شخص شوہر پہ چلا رہا ہے، جو عورت چلا رہی ہے شوہر پہ اور گالی دے رہی ہے، سمجھتے تکبر کی بات ہے، ورنہ شوہر کو حقیر سمجھنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ اپنے تکبر کی اصلاح کروا لیں، سب کچھ صحیح ہو جائے گا، دل کے اندر توازو پیدا ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے، ان شاء اللہ تعالیٰ بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور جب شوہر خوش ہوگا تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ ایک روایت سنانی تھی حسن اخلاق سے متعلق، ان شاء اللہ ہر مجلس میں سناؤں گا اخلاق کے متعلق، اللہ توفیق بھی دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ مت چڑھاؤ، یہ بھی عجیب بات ہے، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، اور ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ بھی مت موڑو، اور ایک شخص دوسرے کی بے نہ کرے، یعنی ایک نے خرید لیا ابھی بات چل رہی دوسرے بھی خرید لیا، تفصیل ہے اس کی۔ اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، یہ فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو بے کسی کی حالت میں چھوڑ دیں، نہ اسے حقیر جانے۔ اس کے بعد تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے, یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے. پھر فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. مسلمان کے لیے مسلمان کا سب کچھ حرام ہے, اس کا خون بھی, مال بھی, آبرو بھی. اب بتائیے, ہم لوگ حسد بھی کرتے ہیں اور آپس میں بغض بھی رکھتے ہیں, منہ بھی موڑ لیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جانچ لیں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ ہمارا عمل ہے؟ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں. اب تھوڑا سا حسد کے بارے بتانا تھا. حسد بڑی بری بلا ہے, جو حاسد ہوگا لامحالہ اپنے دل و دماغ کا ناس کر کے رہے گا. قرآن مجید میں حاسد کی حسد سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. یہ مفتی عاشق الہی صاحب کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ کی, تحفہ خواتین. ایک حدیث میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسد سے بچو کیونکہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. علماء کرام نے فرمایا حسد حرام ہے. حسد کے حرام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے حکمت کے بغیر نہیں دیا. اب جو حسد کرنے والا ہے کہ نعمت فلاں شخص کے پاس نہ رہے, تو در حقیقت یہ اللہ پر اعتراض ہے, اس نے اس کو کیوں نوازا اور حکمت کے خلاف اس کو دوسرے حال میں کیوں نہ رکھا. ظاہر ہے مخلوق کو خالق کے کام میں دخل دینے کا کچھ حق نہیں ہے, نہ مخلوق اس لائق ہے اس کو حق دیا جائے. ہم اپنی دنیاوی انتظام میں, خانگی امور میں روزانہ ایسے کام کر گزرتے ہیں جو ہمارے بچوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں. اگر ہمارے بچے ہمارے کام میں دخل دیں تو ہم کو کس قدر برا معلوم ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت فعال لما یرید کی تقسیم میں کسی کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ جب کسی کو حسد ہو جاتا ہے تو جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتا ہے, اس کی غیبت کرے گا, اس کو جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی فکر میں لگا رہے گا, جس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں میں گھر جاتا ہے. پھر ایسے شخص کو اول تو نیکی کا موقع نہیں ملتا, اگر کوئی نیکی کر بھی گزرتا ہے تو چونکہ وہ آخرت میں اسے ملے گی جس سے حسد کیا ہے, تو نیکی کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, پہلی امتوں کا مرض یعنی حسد تم تک آ پہنچا ہے, اور بغض تو مونڈ دینے والا ہے. میں نہیں کہتا وہ بالوں کو مونڈتا ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتا ہے. بغض کہتے ہیں دل میں غصہ بھرا ہوا ہے اپنے ہی خاندان والوں کے لیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض کو دین کا مونڈنے والا فرمایا. تشبیہ کی وجہ یہ ہے, جس طرح اس طرح بال کو مونڈتا چلا جاتا ہے, ہر چھوٹے بڑے بال کو علیحدہ کر دیتا ہے, اسی طرح بغض کی وجہ سے سب نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. حاسد جو ہے دنیا آخرت میں اپنا برا کرتا ہے, نیکیوں سے بھی محروم رہتا ہے, اور کوئی نیکی ہو بھی جاتی ہے تو حسد کی آگ اسے راگ بنا دیتی ہے. دنیا میں حاسد کے لیے حسد ایک عذاب ہے, جس کی آگ حاسد کے سینے میں بھڑکتی ہے, اور جس پہ حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. کیا اچھا کلمہ حکمت ہے, کلمہ حکمت ہے جو کسی نے کہا ہے, کفا بالحسدی انہ یختم وقت سرور کا. حاسد سے انتقام لینے کے خیال میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہی انتقام کافی ہے کہ تم کو خوشی ہوتی ہے, اس خوشی کی وجہ سے اسے رنج پہنچتا ہے. حسد ایک کانٹا ہے, جس نے اسے پکڑا ہلاک ہو جائے گا وہ. یہ بعض حضرات نے یہ بات فرمائی ہے. اور فرمایا آپس میں بغض نہ کرو, ایک دوسرے سے منہ مت موڑو. جب آپس میں بغض اور عداوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کی صورت دیکھنا تک گوارا نہیں ہوتا. بات چیت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آمنا سامنا بھی برا لگتا ہے. شریعت اسلامیہ نے میل محبت الفت پر زور دیا ہے. بغض اور عداوت اور نفرت دوسروں کی تحقیر سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے. انسان انسان ہے, کبھی طبیعت میں میل آ جاتا ہے, اور بشری تقاضوں کی بنا پر ایسا ہو جانا بعید نہیں ہے, لیکن طبیعت کے تقاضوں کی شریعت نے ایک حد رکھی ہے, اور یہ ہے کہ صرف 3 روز قطع تعلق کی گنجائش ہے. حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے. بس جس نے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھا اسی اثنا میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے تعلق توڑے رکھا تو ایسا ہے جیسے اس کا خون بہا دیا. بتائیے, اس کی پوری تفصیل ہے. صرف ایک حدیث سن کے اپنا فیصلہ نہ کریں کہ بہت سے دوست ہمارے ہیں ایسے 3 دن تک خاموش رہے, پھر اس کے بعد بولنا شروع کر دیا. 3 دن بھی آپ خاموش کیوں رہے, مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی فرمایا, مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے. کسی کو حقیر جاننا بہت برا مرض ہے, تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. حقیر سمجھنے کی بہت سی صورتیں ہیں, ان سب سے پرہیز لازم ہے. کسی کا مذاق بنانا, برا نام تجویز کرنا, ٹوٹا پھوٹا حال دیکھ کر اپنے سے کم سمجھنا, یہ حقیر بنانے حقیر سمجھنے کی صورتیں ہیں. بہت لوگ اپنے دینداری کی وجہ سے دوسرے بے عمل انسان کو حقیر سمجھتے ہیں, حالانکہ چھوٹائی بڑائی عزت اور دولت کے مناظر آخرت میں سامنے آئیں گے. جو وہاں معزز ہوا حقیقی معزز وہی ہے, جو وہاں حقیر ہوا اصلی حقیر وہی ہے. ایک بات اور بتانی تھی. تہمت لگانے کا عذاب. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی مومن کو منافق سے بچایا, یعنی غیبت کرنے والے کی تردید کی, جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی حمایت کی, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے ایک فرشتہ بھیجیں گے جو حمایت کرنے والے کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا, یعنی یا تو اسے دوزخ میں داخل نہ ہونے دے گا, اور داخل ہو گیا تو اس کو عذاب نہ ہونے دے گا. یعنی غیبت ہو رہی تھی, اب اس نے اس کو ڈیفینڈ کیا اور اس کے دفاع کیا اس کو, تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا. غیبت سننا بھی گناہ ہے. اور فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کو تہمت لگا دی, اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے پل پر ٹھہرائے گا, یہاں تک کہ اپنی کہیں بھی بات سے صاف ستھرا ہو کر نکل جائے گا. اس حدیث پاک میں دو طرف توجہ دلائی ہے, ایک یہ کہ جو کسی کی غیبت کرے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی طرف سے دفاع کیا جائے. اس کا بہت بڑا فائدہ بتایا ہے, یہ مضمون غیبت کے بیان میں گزر چکا ہے, میں بھی بتا چکا ہوں اس کو. دوسرا جو بتانا تھا کہ کسی کو کسی طرح سے بھی تہمت لگانے سے پرہیز کرنا واجب ہے. کسی نے کسی کو تہمت لگا دی تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس کی وجہ سے قیامت کی بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. جس کسی کو تہمت لگائی تھی اس سے چھٹکارا کرنا ضروری ہوگا. دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کی جائے گی, سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا, جو اس سے پار ہو جائے گا جنت میں داخل ہو جائے گا, اور جب تک تہمت لگانے گناہ سے پاک صاف نہ ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. پاک صاف ہونے کے دو طریقے ہیں, یا تو وہ شخص معاف کر دیں جس کی تہمت لگائی, یا اپنی نیکیاں اس کو دے کر اس کے گناہ اپنے سر لے لیں کہ دوزخ میں جلیں, کیونکہ وہاں بندے حاجت مند ہوں گے, اس لیے امید تو بہت کم ہے کہ کوئی شخص معاف کر دیں. اب دوسری صورت رہ گئی ہے, دوزخ میں جلنا ہی رہ جاتا ہے. کسی کو ہمت ہے کہ دوزخ میں جلنے کا ارادہ کریں, کسی کی ہمت نہیں, تو اپنے نفس اور زبان پر قابو پانا ضروری ہوا. بہت سی عورتیں اور مرد اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ کسی کے حق میں کیا کہہ گزرتے ہیں, کسی پر کیا تہمت لگا دی, کسی کو کس بہتان سے نواز دیا. جہاں ساس بہو میں لڑائی ہوئی جھٹ کہہ دیا رنڈی ہے, سوکنیں لڑنے لگیں, ایک دوسرے کو بدکار کہنے لگیں, نن بھاوج میں لڑائی ہوئی تو کہہ دیا کسی کو چور بنا دیا, کسی کے بارے میں کہہ دیا یہ شرابی ہے, کسی کے بارے میں کہہ دیا زانی ہے. تہمت لگانے میں ان لوگوں تک کو نہیں بخشا جاتا جس سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی, حتیٰ کہ بزرگوں پر بھی تہمت لگا دیتے ہیں, بلکہ جو لوگ مر گئے دنیا سے جا چکے ان پر بھی تہمتیں دھو دیتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے جس کی پاداش بہت سخت ہے. ہو سکتا ہے کسی کو جملے برے لگے ہوں, مگر یہ حضرت مفتی عاشق زاہد صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے اس لیے میں نے پڑھ دیا. کیا کر سکتے ہیں, اتنے بدتمیز بے حیا ہو گئے. یہ مریدوں کا حال ہے جب یہ پڑھنا پڑ رہا ہے, ورنہ جو عاشق ہو جاتا ہے ان سب بیماریوں سے خود ہی پاک ہو جاتا ہے. جو لوگ دنیا میں کمزور ہیں یا دور ہیں یا مر گئے, بدلہ لینے سے عاجز ہیں, ان کے آگے یا پیچھے اگر ان کو کوئی تہمت لگا دی اور بدلہ نہ لے سکے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. آخرت کا دن آنے والا ہے جہاں پیشی ہوگی, حساب کتاب ہوگا, مظلوموں کو بدلے دلائے جائیں گے. اس دن کیا ہوگا اس کو غور کرنا چاہیے. عام لوگ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ حیثیت رکھتے ہیں, اپنا زر خرید غلام تو دنیا کی رواج میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن اگر کسی نے اپنا زر خرید غلام کو زنا کی تہمت لگا دی, تہمت لگانے والے پر قیامت کی حد قائم کی جائے گی الا کہ وہ تہمت لگانے میں سچا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ہلاک کرنے والی سات چیزیں ہیں, خاص خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ بچو, ان سے خاص اور خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ بچو. صحابہ نے عرض کیا وہ سات ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, جادو کرنا, اس جان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام فرما دیا مگر یہ حق کے ساتھ ہو, جس کو علماء شرعی قاضی جانتے ہوں اور سمجھتے ہیں پھر وہ فیصلہ قاضی کرے گا. سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, میدان جہاد سے پشت پھیر کر بھاگ جانا, پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگانا جو برائیوں سے غافل ہیں, یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. یعنی جو عورتیں پاک باز اور عصمت والی ہیں ان کو تہمت لگانا ان بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں, یعنی دوزخ میں پہنچانے والے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے, نقل اتارنے پر لکھا ہوا ہے, میں نے ایک مرتبہ کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ صفیہ بس اتنی سی ہے, یعنی اس کے حسن وغیرہ کی کوئی مزید خامی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس پستہ قد ہونا ہی کافی ہے. یہ سن کر یعنی انہوں نے صرف یہ بتا دیا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اتنی سی ہیں, قد چھوٹا ہے ان کا. یہ سن کر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تو نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کو بگاڑ دینے والا ہے. یہ واقعہ بتا رہا تھا. عائشہ نے بیان فرمایا میں نے ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری. اس پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے پسند نہیں ہے کسی شخص کی نقل اتاروں اگرچہ مجھے ایسا کرنے پر دنیا کی اتنی اتنی دولت مل جائے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے قد و قامت, کسی کے ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ کو عیبدار بتانا اگرچہ واقعتاً عیبدار ہو اور کسی کی بات یا چال ڈھال کی نقل اتارنا گناہ ہے اور سخت ممنوع ہے. عام طور سے کسی کے حق لانے یا لنگڑا کر چلنے یا توتلانے یا نظر گھمانے کی نقل اتاری جاتی ہے اور اس میں کچھ حرج نہیں سمجھا جاتا جس کی وجہ سے سب گنہگار ہوتے ہیں. چنانچہ یہ بات حقوق و لباس سے ہے, اس لیے جب تک بندے سے معافی نہ مانگی جائے توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا. میں اس کی تفصیل پوچھ لی جائے علماء سے. حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کی قد کی کوتاہی کو خاص انداز میں ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کلمہ ایسا خراب ہے کہ اگر اس کو جسم کی صورت دے کر سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر کو بھی گدلہ کر کے رکھ دے, اس کے موجودہ رنگ و بو و مزے کو بدل ڈالے. سمندر دیکھ لیں اب کراچی میں کتنا بڑا سمندر ہے, اس کو رنگ کو بدل دے, اس کے رنگ کو بدل دے, اس کو بو کو بدل دے. ایسا خطرناک یہ لفظ ہے. ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے لیے باعث عبرت ہے. ہر شخص غور کرے کتنے انسانوں کے اعضاء جسم میں اب تک کیڑے اعضاء جسم میں اب تک کیڑے ڈالے ہیں, کتنے لوگوں کی چال ڈھال کو عیبدار بتایا ہے. دیکھو حضرت عائشہ نے جو قد چھوٹا بتایا ہے غلط بات نہ تھی, پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی. ہم لوگ دیکھ لیں دوسروں کے گھروں میں گھس گھس کر ان کے عیبوں کو دیکھتے رہتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, اپنے عیب نظر نہیں آتے. یہ وہ شخص ہے جس کو بس دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. جب میسج آئے گا دوسروں کے عیبوں کو ہی آتا رہے گا, اپنے عیبوں کا نظر نہیں. مکھی بن کے لگتا ہے آپ ان کے گھروں میں گھسے ہوئے. بتائیے ذرا, اپنے فکر نہیں ہے, دوسروں کے گھروں میں عیب چھان چھان کے مجھے بتا رہے ہیں. کتنے پاگل ہیں, میں تو توجہ بھی نہیں دیتا, ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے یہ غیبت اور برائی کرنے سننے کی دیکھنے کی, اپنی فکر ہے نہیں. ہر وقت جب بھی گھر جائیں گے کہیں جائیں گے بس برائیاں ہی چلتی رہیں گی, ہر کوئی برا ہے بس تو ایک اچھی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ سب سے بری آپ ہیں اور سب اچھے ہیں جن کا آپ نے لکھا ہے نا. اور ہمارے مولانا یوسف سورتی صاحب آئے تھے, کتنی اچھی بات فرمائی جمعرات کے بیان, روس پر بیان ہوا ان کا, کینے پر بیان ہوا. اور میں ہمارا دل اے اللہ چڑیوں جیسا کر دے جن کا کینے سے دل صاف ہوتا ہے, بغض سے صاف ہوتا ہے. چڑیاؤں کا دل جو ہے ان کو کوئی جذبہ نہیں ہوتا کسی سے, ان کا بغض نہیں ہوتا, کینہ نہیں ہوتا. یہ گھومتی رہتی ہیں چڑیا بیچاری ہے. انہوں نے بڑی پیاری دعا کی, اے اللہ ہمارا دل ایسا کر دے جس کے دل میں کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, ہیں کسی کی برائی چاہنا نہ ہو. ایک ہی گھر میں ایک ہی خاندان میں رہتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پھر یہ بات بہت بڑوں تک چلی جاتی ہے. حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے برائی اپنے سے شروع ہوتی, پھر اس کے بعد ہر چیز بری لگ رہی نا, پھر شیخ برا لگتا ہے, پھر دادا شیخ, اور پھر اللہ معاف فرمائے اکابرین امت, اور پھر اللہ معاف فرمائے صحابہ کرام, پھر کہاں سے کہاں اللہ تک بات چلی جاتی ہے. حضرت نے بھی لکھا ہے اللہ تک گالی چلی جاتی ہے. پھر ابھی سدھر جائیں ہم لوگ, بہت خطرناک معاملہ ہوگا قیامت میں, اللہ کو جواب دینا ہے. یہ کیسے کیسے میسج کر رہے ہیں, یہ کوئی ہمارے بزرگوں نے یہ چیزیں سکھائی ہیں. اب آپ کی وجہ سے دیکھیں اتنی مجلس بھی بڑھ گئی, میرا لوگوں کو فائدہ ہو گیا. یہ باتیں پڑھنی چاہیے, علم کی کمی ہے. میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر بھی علم کی کمی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں فرما دی. زبان کی 20 گنا کی تحفے خواتین نے باتیں لکھی ہوئی ہیں, مگر میں نے اس لیے آخر میں پڑھا کہ حضرت والا کی باتیں عاشقانہ ہوتی ہیں کہ آخر میں سمجھ میں آ جائے گی. اگر صرف ہر وقت یہی پڑھتے رہیں گے تو دماغ میں بوجھ بھی ہو سکتا ہے. اسے مختصر سے پڑھ لیا کریں اس میں سے, کیونکہ ہمارے دماغ اتنے دنیا کے ہو گئے ہیں کہ اتنی گہری والی باتیں ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی بہت سے لوگوں کو. تھوڑا سا اس میں سے پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ میرا دل ہم سب کا دل بدل دیجئے, اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. کسی کے گھروں میں جھانکے نہیں, کسی کے گھر میں تجسس نہ کریں, کسی کے ٹوہ نہ لگائیں کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیسا عمل کر رہا ہے تو کرنے دیں, وہ جانے اللہ جانے, کوئی مجبوری رہی ہوگی. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں اچھے اخلاق سے رہیں, ہم اپنی زبان صحیح رکھیں, تجسس اور توہ نہ کریں, تہمتیں اور غیبتیں نہ کریں, برائیاں نہ کریں, اپنی فکر کریں, اپنے اخلاق درست رکھیں, اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں. مجھے بھی توفیق عطا فرما, اپنے آپ کو حقیر سمجھیں, دوسروں کو اچھا سمجھیں, اپنا ایک بھی عیب ہے اس پہ نظر رکھیں, دوسرے کی ایک بھی اچھائی ہے اس پہ نظر رکھیں. اس کی توفیق عنایت فرما دیجئے, ہمیں اپنا عاشق بنا دیجئے, ہمیں جذب فرما لیجئے. اے اللہ ہمارا ظاہر آپ نے سنوار دی اپنے فضل سے, ہمارا باطن بھی سنوار دیجئے, ظاہری گناہ سے بچا, باطنی گناہ سے بچا, بغض اور کینہ سے بچا. اے اللہ, کسی کو حقیر نہ سمجھے, ہمارا دل چڑیاؤں جیسا کر دیجئے, خاص فضل فرما دیجئے. جس کے دل میں کوئی بغض اور کینہ نہیں ہوتا, یہ مانگ رہے ہیں ہم آپ سے. ہمیں علم و معرفت عطا فرما, اپنا دیوانہ اور عاشق بنا, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی رابعہ بصریہ بنا, اچھے اخلاق والی بنا. اے اللہ, شوہر کی خدمت گزار بنا, والدین کی خدمت گزار بنا, گھر کا کام کرنے والی بنا, بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی بنا. اے اللہ, بچوں کو صحیح شفقت کرنے والی بنا, ان کو جنید بغدادی بنانے کی توفیق عطا فرما, ان کو رابعہ بصریہ بنانے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کو قائم کرنے والا بنا. جو بچے بڑے ہوئے, ہم محبت اور پیار سے ان کو سمجھا کر ان کو نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دیجئے. ہم سب کو توفیق عطا فرما, ہم خود بھی نمازوں کو قائم کریں. جو لوگ ہمارے ماں باپ کوتاہی کر رہے ہیں فجر کی نماز میں, یا کسی جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, سوئے پڑے رہتے ہیں کیونکہ نعمتیں مل گئیں, اللہ کو بھول گئے, مجھے بھی ہدایت دے, ان کو بھی ہدایت دے, اور توفیق دے کہ نمازوں کو قائم کریں. ان کے مرد جماعت سے پڑھیں, ان کی عورتیں وقت پہ پڑھیں, نمازوں کو قضا نہ کریں. مولانا آئے تھے, ابھی بزرگ آئے تھے حضرت کے پاس, وہ فرمائے تھے واقعی میں ایسے ہی ہے کہ جو ایک نماز چھوڑ دیتا ہے 40 گھروں تک نحوست جاتی ہے اس گناہ کی. ایک نماز قضا کرنے کی 40 گھروں تک نحوست جاتی ہے. تو جب 40 گھروں تک جائے گی تو اسے کپڑوں میں, اس کے گھر میں کتنی نحوستیں برسیں گی. اے اللہ, ہم سب کو اس نحوست سے بچا اور سچی توبہ کی توفیق دے, اور ہمت کر کے کبھی بھی سوئیں, کیسا بھی وقت ہو, ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دیجیے. وصلی اللہ علیہ نبی امی, آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, جو بیمار ہیں, جو ہارٹ کے مریض ہیں, اور جو اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, ڈاکٹر نے ان کو آرام کا کہا ہے, ڈپریشن کے مریض ہیں, وہ مجھ سے مشورہ کر لیں. اس کے بارے میں مفتی آنے کرام نے مشورہ دیا ہے, مگر یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ڈیوٹی سے دیر سے آئے, یا بچہ رو رہا تھا تو میں نے فجر کی نماز چھوڑ دی, اور یہ بات تھی اور وہ بات تھی, سستی ہوئی, الارم بجتا رہ گیا, میں بند کر کے سو گیا. سب بہانے بازی ہیں. جہنم میں جب جلیں گے پتہ چلے گا. اتنا قبر میں, اتنا فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ بڑا خطرناک عذاب ہے جان بوجھ کے قضا کرنا نماز کو. کبھی انسان سوتا رہ گیا تو الگ بات ہے, سمجھا سمجھا کے تھک بھی گئے, کوئی خبر نہیں کہ نمازوں کیا حال ہے. اچھا, جس کی وجہ سے میں بیان کرتا ہوں تو وہ تو کوئی جواب نہیں دیتے, اور جن کی وجہ سے نہیں کرتا ان کی وجہ سے میسج آتے ہیں, اس سے عشاء قضا ہو گئی, فجر قضا ہو گئی, دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے. جن کی وجہ سے کر رہے ہیں ان کو فکر ہے نہیں, کبھی بتاتے نہیں کہ فجر کیسی حال ہے. بھائی, ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے, ایک صاحب نے مفتی نعیم صاحب سے فتویٰ پوچھا, میری ایسی جاب ہے کہ مجھے جاب والے کوئی نماز پڑھنے نہیں دیتے. فرمایا, فوراً جاب چھوڑ دیں, ایسی جاب جائز نہیں کہ کوئی نماز نہ پڑھنے دیں. یا ان سے کہہ دیں کہ ہم, میں جماعت کی نماز پڑھوں گا, پھر آ کے آپ کا کام کروں گا, سنت پھر چپکے سے پڑھ لے بعد میں. مگر جماعت چھوڑ دینا, ایسی جاب کرنا کہ نماز چھوڑ جائے, یہ کیسی بات ہے؟ اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.